رسول الله رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا. ہم سیرت کے واقعات پڑھ رہے ہیں. سیرت پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ ہی یہ ہے کہ اس سے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے واقعات پڑھ کر ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم بھی اپنے اندر ویسا ہی ایمان اور ویسا ہی عمل پیدا کریں. تو اسی دعا کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ ہم آغاز کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کے جذبہ ایمان سے بھرے ہوئے واقعات جو ایمان کو تازہ کرنے کے لیے اور خود ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کرنے کے لیے کافی ہیں، تو ہم ان سے وہی فائدہ اٹھانے والے بنیں. اور واقعی میں جب ہم صحابہ کرام کے واقعات پڑھتے ہیں اور سیرت سے گزرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ گویا کہ ہم اسی دور میں پہنچ گئے ہوں، اور محسوس ہوتا ہے کہ ہم بھی صحابہ کرام کے ساتھ ہی ہوں، جیسے کہ ان لوگوں نے اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی. اور وہ لوگ صرف زبان سے نہیں کہتے تھے فدا کا امی و ابی، بلکہ وہ لوگ عمل کر کے دکھاتے تھے کہ واقعی میں ان کی جانیں، ان کی والدین، ان کی ہر چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور دین اسلام کے لیے قربان تھی. تو آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دل میں ویسے ہی جذبہ ایمانی پیدا کریں، اپنے ایمان کو مزید بڑھائیں، اس میں حرارت پیدا کریں. اور جب تک ایمان میں حرارت پیدا نہیں ہوگی، یقین جانیے کہ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. آج جس تبدیلی کی ضرورت ہے اور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اندر حرارت پیدا ہو، ایمان ہمارا بڑھے، ہمارے عمل میں اضافہ ہو، کچھ کرنے کی ہمارے اندر تڑپ پیدا ہو، یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو. صرف ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے سے اور صرف واقعات پڑھ لینے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ ہم پریکٹیکلی کچھ کریں گے نہیں. آپ دیکھیں صحابہ اکرام نے کس طرح سے کوشش کی، ایمان بھی لائے، اللہ کے رسول کا ساتھ بھی دیا، تکلیفیں بھی اٹھائیں، ہجرت بھی کی، تب کہیں جا کر ان کو یہ مقام ملا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی. تو لہٰذا اسی بات کا دل میں ارادہ کریں یا عزم کریں کہ ہم بھی ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش کریں گے جس حد تک ممکن ہو کہ اپنے حالات کو بدلنے کی، ماحول کو اس طرح سے سازگار بنانے کی. آپ دیکھیں جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت کا کام کیا تو اس وقت ماحول کیسا تھا؟ ہر طرف شرک، بت پرستی، توہم پرستی، بے حیائی، فحاشی، ہر قسم کے گناہ سب عام تھے. لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، پردے کی کوئی پابندی نہیں تھی. ایک نہیں کئی برائیاں اگر ہم دیکھیں تو اس وقت معاشرے میں موجود تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ہی دن میں یا چند سالوں میں ایسا معاشرہ تشکیل دیا کہ جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی. کتنے حالات بدل گئے جو مدینہ کی سوسائٹی کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے دل میں اتنا اللہ تعالیٰ کا ڈر بیٹھ گیا تھا کہ وہ لوگ اگر خدا نہ خواستہ سے گناہ ہو جاتا تو وہیں آ کر اللہ کے رسول کے پاس آ کر اس پر حد جاری کرنے کے لیے کہتے تھے. ان کا نظریہ یہ تھا اور سوچ یہ تھی کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں تو ہم پاک اور صاف ہو کر جائیں. آپ دیکھیں آج معاشرے کا کیا حال ہے، آج خود امت مسلمہ کا کیا حال ہے کہ لوگوں سے گناہ چھپائے پھرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کو شرم نہیں آتی یا حیا نہیں آتی گناہ کرتے ہوئے. یعنی ان کی نظر میں نعوذ باللہ لوگ زیادہ بڑے ہیں کہ ان کی نظروں میں گناہ نہیں آنا چاہیے، اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو وہ پیچھے کر دیتے ہیں. تو اسی سوچ کو ہمیں بدلنا ہے کہ لوگ اللہ سے ڈرنے والے بنیں، اور یہی دراصل تقویٰ کی علامت ہے کہ انسان اللہ سے ڈرے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں جو آپ نے ہجرت کی تھی کیا تکالیف اٹھائیں، آپ نے صحابہ اکرام نے کیا قربانیاں پیش کیں، اور کن کن لوگوں سے آپ کا سامنا ہوا اور کس کس سے ملاقات ہوئی. سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہی ہجرت کیوں کی. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں مدینہ دکھایا گیا، یعنی ہجرت کی جگہ دکھائی گئی. اور دراصل اس شہر کا انتخاب اسی خواب کی بنا پر یہ اللہ کی طرف سے تھا. اور پہلی بات، یہاں کے لوگ بھی آ کر پہلے آپ کے ساتھ وعدہ کر چکے تھے کہ وہ آپ کا ساتھ دیں گے. حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، رائی تو فی المنام انی احاجر من مکہ الی ارض بها نخل فذهب وحلی الی انها الیمام او حجر فاذا هی المدینۃ یثرب، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مکہ چھوڑ کر ایسے علاقے کی طرف ہجرت کر رہا ہوں جس میں کھجوروں کے بہت سے درخت ہیں۔ میں نے سمجھا کہ شاید یمامہ یا حجر کا مقام ہوگا، لیکن بعد کو معلوم ہوا کہ یہ المدینہ یعنی یثرب کی سرزمین ہے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ پہلے مدینہ کا نام یثرب تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں قیام کیا یعنی ہجرت کے بعد، تو یہ شہر المدینہ کہلایا۔ حالانکہ مدینہ ہم جانتے ہیں سٹی کو کہتے ہیں، شہر، کسی بھی شہر کو مدینہ کہا جاتا ہے، لیکن جب المدینہ یا مدینۃ النبی کہلایا جائے گا تو اس سے مراد یہی والا مدینہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو اتنی زیادہ ترقی اور سب کے دلوں میں اس کی محبت اتنی پیدا کر دی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ شہر، یعنی آپ نے خود اس کے لیے دعا فرمائی، سارے لوگوں کا پسندیدہ شہر، کیونکہ اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری برکتوں سے، فضیلتوں سے نوازا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ کر آباد ہوئے، اس لیے یہ شہر بہت ہی زیادہ محترم اور مقدس کہلاتا ہے۔ اس شہر کے بہت سارے نام بھی ہیں، امام زرکشی نے اس کے بہت سارے نام بیان کیے ہیں، علماء کرام نے، طیبہ جیسے اس کو کہا جاتا ہے، المدینہ، اور بھی بہت سارے نام انہوں نے گنوائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں اس کا نام یثرب کا ذکر کیا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا پہلا نام یثرب تھا، لیکن حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو اب بعد میں یثرب کہنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، گو کہ یہ ضعیف حدیث ہے، لیکن اس ضعیف حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ من سم المدینہ یثرب فلیستغفر اللہ عز و جل، ہی تابت ہی توبہ، جو مدینہ کو یثرب کہتا ہے وہ اللہ سے استغفار کرے، وہ تابہ یعنی پاکیزہ ہے، وہ تابہ ہے۔ المدینہ یہی اس کا مشہور نام ہے جو مدینہ کے طور پر اب استعمال کیا جانے لگا، اور مدینہ سے مراد دراصل یہی والا شہر ہوگا جس کے بارے میں ابھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ المبارکہ بھی کہا گیا ہے، برکت والا، المنورہ، روشن، المشرفہ، عزت والا، یعنی ان سارے اوصاف سے ان کو متصف کرا دیا گیا، اس کو، اس شہر کو، مدینہ کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو حرم بھی قرار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے، لا یختل خلاها ولا ينفر صیدها ولا تلتق لقطتها الا لمن اشار بها ولا تقطع منها شجرۃ الا ان یؤلف رجل بعیرا ولا یحمل فیها سلاح القتال، اس کی تر گھاس نہ اکھاڑی جائے، اس کا شکار نہ بھگایا جائے، اور اس کی گری پڑی چیز کوئی نہ اٹھائے سوائے اعلان کرنے والے کے، اور اونٹ کو چارہ ڈالنے والے کے سوا کوئی اس کا درخت نہ کاٹے، اور نہ اس میں سے کسی لڑائی کے لیے ہتھیار اٹھائے جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مدینہ کا احترام کرنا لازمی ہے۔ اس طرح ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، صحیح بخاری ہی اور صحیح مسلم دونوں نے اسے کوٹ کیا ہے، ان ابراہیم حرم مکہ ودعا لہا وحرمت المدینہ کما حرم ابراہیم مکہ ودعوت اللہ فی مدہا وسائیہا ومثل ما دعا ابراہیم علیہ السلام لمکہ، بے شک ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا اور اس کے لیے دعا کی، اور میں نے مدینہ کو حرم قرار دیا جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا، اور میں نے اس کے سعہ اور مد میں برکت کی دعا کی، اس طرح کی جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا فرمائی تھی۔ ہم سب جانتے ہیں نا کہ مکہ میں اللہ کے رسول مکہ کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اس میں برکت عطا کرنا، پھلوں کا رزق مہیا کرنا۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لیے دعا کی، اور یہ جو سعہ اور مد، یہ جو پیمانے ہوتے ہیں اناج یا کسی بھی چیز کو ناپنے کے لیے، اس کے لیے لفظ آتا ہے، تو اس میں بھی برکت کی دعا کی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، المدینہ تو حرم ما بین ایری الی ثور فمن احدث فیہا حدثا او آوا محدثا فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ الناس اجمعین لا یقبل اللہ منہ یوم القیامۃ صرفا ولا عدلا۔ مدینہ ایر پہاڑ سے ثور پہاڑ تک حرم ہے، جو شخص اس میں کوئی بدعت ایجاد کرے یا کسی بدعتی کو ٹھکانہ مہیا کرے، اس پر اللہ، فرشتوں اور سب لوگوں کی طرف سے لعنت ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے کوئی فرض و نفل عمل قبول نہیں فرمائے گا۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول نے مدینہ سے محبت کی دعا کی تھی، آپ نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد، اے اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت مکہ جیسی یا اس سے بھی زیادہ ڈال دے۔ اسی بنا پر یہ مقام بہت زیادہ محبوب بن گیا، کیونکہ یہ اللہ کے رسول کا پسندیدہ شہر تھا، لہذا صحابہ کرام اور پھر بعد میں تمام لوگوں کا پسندیدہ شہر بن گیا۔ اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ابو بکر اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو بخار آ گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار آیا تو انہوں نے یہ شعر کہے، کل امرئن مسبحن فی اہلہ والموت ادنا من شراک نعلہ، ہر آدمی کو اپنے اہل میں صبح بخیر کہا جاتا ہے، حالانکہ موت اس کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور اسی طرح سے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بخار آ گیا، تو اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی تھی کہ یہاں سے بیماری کو دور کر دے، مدینہ ہم کو مکہ کے جیسے محبوب بنا دے، کیونکہ جب صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو ان کو بھی مکہ کی یاد ستاتی تھی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اشعار ملتے ہیں بیماری میں، ان اشعاروں میں یہی ذکر ملتا ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ کاش میں نے مکہ میں صبح کی ہوتی، کیونکہ مکہ کی ظاہر سی بات ان کو یاد آ رہی ہوگی۔ اس بنا پر اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ مدینہ کو ہمارے لیے محبوب بنا دے۔ اسی طرح سے حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، جس شخص نے ظلم کرتے ہوئے اہل مدینہ کو ڈرایا، اللہ تعالیٰ اسے ڈرائے گا اور اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اسی طرح مدینہ کے لیے دوہری برکت کی دعا کی، اللہم اجعل المدینہ ضعفا ما جعلت بمکہ من البرکہ، اے اللہ مدینہ میں مکہ مکرمہ سے دوگنی برکت عطا فرما۔ پھر مدینہ کے پھلوں اور کھیتی میں برکت کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا پھل دیکھتے، یعنی لوگ پہلا پھل دیکھتے تو اللہ کے رسول کے پاس لے آتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے تھامتے اور فرماتے، اے اللہ ہمارے پھلوں میں برکت عطا فرما، ہمارے مدینے میں برکت فرما، اور ہمارے سراء میں برکت فرما، اور ہمارے مد میں برکت فرما۔ اے اللہ، بے شک ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے، تیرے خلیل اور تیرے نبی تھے، میں بھی تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں، انہوں نے تجھ سے مکہ کے لیے برکت کی دعا کی، میں تجھ سے مدینہ کے لیے ان کی دعا سے دگنی برکت کی دعا کرتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچے کو بلاتے اور وہ پھل اسے عنایت فرما دیتے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے مدینہ کی سختی پر صبر کرنے کی فضیلت بھی بتائی ہے، اور یہ بھی بتایا کہ مدینہ بیماریوں اور دجال سے بھی محفوظ رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، عنقریب دجال ہر شہر کو پامال کرے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، ان کے ہر راستے پر صف بستہ فرشتے کھڑے ہوں گے جو ان راستوں کی حفاظت کریں گے۔ ایک اور حدیث میں بخاری میں، الانقاب المدینہ ملائکۃ لا یدخلوہا الطاعون ولا الدجال، مدینہ کے راستوں پر فرشتے ہیں، اس میں طاعون آ سکتا ہے نہ دجال۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، مدینہ میں دجال کا رعب بھی نہیں پڑ سکے گا، اس دور میں مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 2 فرشتے تعینات ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، مدینہ لوگوں کے لیے بہتر ہے اگر وہ سمجھ سے کام لیں، جو آدمی مدینہ سے بے رغبتی کرتے ہوئے اسے چھوڑ کر چلا جائے تو اللہ تعالیٰ مدینہ میں اس سے بہتر اس کا نعم البدل بھیج دیتا ہے، اور جو بھی مدینہ کی سختی اور مفلسی پر ثابت قدمی دکھاتا ہے، میں قیامت کے دن اس کا سفارشی یا گواہ بنوں گا۔ جب صحابہ کرام مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو ان کو بخار نے گھیر لیا، تب اللہ کے رسول نے دعا فرمائی، صحیح بخاری میں ہے، اے اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت اس طرح ڈال دے جس طرح مکے کی محبت ڈالی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اس کی آب و ہوا ٹھیک کر دے، اور ہمارے لیے اس کے سراء اور مت میں برکت فرما، اور اس کا بخار یہاں سے نکال کر جحفہ پر مسلط فرما دے۔ تو اس بنا پر یعنی مدینہ بیماریوں سے محفوظ ہو گیا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ یمن فتح ہوگا تو کچھ لوگ اپنی سواریوں کو دوڑاتے ہوئے لائیں گے، اپنے گھر والوں کو اور ان کو جو ان کی بات مانیں گے اپنے ساتھ یمن میں قیام کے لیے لے جائیں گے، کاش انہیں معلوم ہو کہ مدینہ ہی ان کے لیے بہتر ہے۔ اور شام فتح ہوگا تو کچھ لوگ اپنی سواریوں کو دوڑاتے ہوئے لائیں گے اور اپنے گھر والوں اور ان تمام لوگوں کو جو ان کی بات مان لیں گے اپنے ساتھ لے جائیں گے، کاش انہیں معلوم ہو کہ مدینہ ہی ان کے لیے بہتر ہے۔ اور عراق فتح ہوگا تو کچھ لوگ اپنی سواریاں دوڑاتے ہوئے لائیں گے اور اپنے گھر والوں کو اور جو ان کی بات مان لیں گے اپنے ساتھ لے جائیں گے، کاش انہیں معلوم ہو کہ مدینہ ہی ان کے لیے بہتر ہے۔ تو ان تمام احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ مدینہ کی کتنی اہمیت ہے۔ پھر مدینہ کے راستے میں فرشتے ہیں، تعاون اس پر نہیں آ سکتا، اس کی تکلیفوں پر صبر کرنا اس پر بھی اجر ہے۔ جو شخص مدینہ کی سختیوں اور مشقتوں پر ثابت قدم اور ثابت رہا تو قیامت کے دن میں اس کے لیے گواہ اور سفارشی ہوں گا۔ اسی بنا پر حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل الموت فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما اور اپنے رسول کے شہر میں موت نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول فرمائی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مسجد نبوی میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، یعنی لوگوں کی امامت کر رہے تھے، تو اس وقت انہیں ایک آدمی نے خنجر مار دیا اور وہ پھر اسی سے شہید ہو گئے۔ تو آپ دیکھیں کہ دعا کی تھی تو ماشاء اللہ دعا بھی قبول ہوئی، شہادت بھی ملی اور مدینہ سے باہر بھی نہیں گئے۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا تھا کہ ابا جان آپ کیسی دعا کر رہے ہیں، یعنی اگر آپ کو شہادت پانی ہے تو اس کے لیے تو آپ کو مدینہ سے باہر جانا پڑے گا۔ لیکن انہوں نے دعا کی تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے دعا قبول فرمائی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ ابھی بھی، جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ جب ہم جاتے ہیں مدینہ تو جو سکون اور جس طرح سے امن و امان ہمیں وہاں نظر آتا ہے، دنیا کے کسی شہر کسی خطے میں نظر نہیں آتا سوائے مکہ المکرمہ کے۔ مکہ کی اپنی ایک اہمیت ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کا گھر موجود ہے، وہاں پر ایک عجیب سی کیفیت کا احساس ہوتا ہے، دل نہیں چاہتا کہ وہاں سے ہم واپس آئیں اور وہیں رکے رہیں۔ اور اسی طرح سے مدینہ کا بھی حال ہے کہ مدینہ میں بھی رہتے ہوئے ہمیں یہی لگتا ہے کہ دل نہیں چاہتا کہ وہاں سے ہم واپس آئیں۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ مدینہ دراصل دو تین طرف سے پہاڑیوں سے گھرا ہوا تھا، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند فرمایا۔ یعنی مدینہ جو ہے کھجوروں کے درخت سے بھرا پڑا تھا۔ مدینہ کے لوگوں کا اصل جو کام تھا وہ کھیتی باڑی تھی، یعنی کھیتی باڑی کرنا وہ لوگ جانتے تھے، ان کے باغات ہوا کرتے تھے کھجوروں کے، یا اور بھی وہ لوگ فصل بوتے تھے۔ مدینہ بڑے بڑے پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے، اسی بنا پر دشمن کو حملہ کرنے میں مدینہ پر بہت پریشانی ہو سکتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس کو منتخب فرمایا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو پہاڑیوں کو گھرے ہونے کی وجہ سے اس طرف سے لشکر نہیں آ سکتے تھے، اور اسی بنا پر جب ایک راستہ جو کھلا تھا جہاں سے پاسبلٹیز تھیں اس بات کی کہ دشمن حملہ کریں گے، تو وہاں خندق کھود دی گئی تھی جس کی بنا پر دشمن نہیں آ سکے تھے، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں غزوہ خندق کے موقع پر۔ یہ وہ قلعہ ہے جس میں جو سنیات الوداع، جس کو ہم اللہ کے رسول جب مدینہ تشریف لائے تو جب وہاں کی لڑکیوں نے جو گیت گائے تھے من سنیات الوداع، تو جس کے پیچھے سے ہمارے اوپر ایک چاند طلوع ہوا ہے، تو یہ سنیات الوداع کا جو محلہ ہے یا وہ بلڈنگ، یہ جو قلعہ جو ہم کو نظر آ رہا ہے یہ وہی ہے۔ خیبر کا بہت ہم سب جانتے ہیں، بہت مشہور ہے واقعہ غزوہ خیبر پیش آیا تھا، یہودیوں کو یہاں پر آباد کیا گیا تھا، ان کی بہت سارے یہاں پر قلعے تھے، یہ خیبر کے ابھی تک نشان باقی ہیں جو اس زمانے میں بنے ہوئے تھے، وہ جیسے کہ ویسے، یعنی اس کو توڑا نہیں گیا ہے، بس یہ کھنڈرات باقی بچے ہیں سمجھے۔ اور یہ مسجد نبوی ہے، الحمدللہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ وہاں جا کر واپس آنے کو دل نہیں چاہتا ہمارا، اس شہر سے ہمیں بھی آج بھی ویسی ہی محبت ہے جیسی کہ صحابہ کرام کو تھی۔ اور پھر یہ شہر مدینۃ النبی بن گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پر ہجرت کر کے جانے کی وجہ سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے واپس نہیں آئے، حالانکہ مکہ فتح ہو گیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے وہیں رہنا گوارا کیا۔
A full white moon shone down upon the land, rising from the valley between hills of sand. Being grateful to Allah was the prophet's demand, spreading peace through the streets of Medina. Madinatu Nabi, Madinatu Nabi, the city of the prophet is like home to me. I'll travel through the world, but I doubt that I will see a city with such wonder as Medina. Now the narrow winding roads are so full of history, streets shake with the adhan from Masjid al-Nabi. I feel the shadow of the Prophet gently cooling me as I walk through the streets of Medina. Madina to Nabi, Madina to Nabi, the city of the Prophet is like home to me. I'll travel through the world, but I doubt that I will see a city with such wonder as Medina. A man who reads Quran needs the date palm tree and the smile from the child on the street selling tea. Enchant me with their beauty and their simplicity as I walk through the streets of Medina. Madina to Nabi, Madina to Nabi, the city of the Prophet is like home to me. I'll travel through the world, but I doubt that I will see a city with such wonder as Medina. Al-Madinatul Munawwara, oh, in night and city, Al-Madina Tulmunawara. Even in my sleep you called to me. Time has hurried by, time has traveled on so fast, and though wisdom and truth will always last, I wish that I could climb into the past and live with the prophet in Medina. Madinatu Nabi, Madinatu Nabi, the city of the prophet is like home to me. I'll travel through the world, but I doubt that I will see a city with such wonder as Medina. Madinatu Nabi, Madinatu Nabi, the city of the prophet is like home to me. I'll travel through the world, but I doubt that I will see a city with such wonder as Medina. My heart is never far from the home of the Ansar and the city of the prophet Al-Madina.
تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ہجرت کی, مکہ سے مدینہ آئے, تو یہ شہر پھر مدینۃ النبی کہلایا. ہم دیکھتے ہیں جب جیسے ہی حکم ہوا ہجرت کا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اجازت دے دی کہ جو بھی ہجرت کرنا چاہے کر سکتا ہے. کہا جاتا ہے کہ بیت عقبہ ثانیہ کے بعد, یعنی جو دوسری بیت عقبہ ہوئی تھی, اس کے 2 مہینے کے بعد مکہ میں کوئی گھر ایسا نہ رہا جہاں سے لوگوں نے ہجرت نہ کی ہو, یعنی جہاں جہاں مسلمان تھے, اور تقریباً مکہ مسلمانوں سے خالی ہو گیا, صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور چند وہ لوگ جو مستضعفین تھے, یعنی کمزور تھے, ناتواں تھے یا بوڑھے تھے یا کسی کے قید میں تھے, یعنی غلام, بس وہ لوگ رہ گئے, باقی سارے ہی لوگوں نے ہجرت کر لی. چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم نہیں ہوا تھا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ہجرت نہیں کی. نبی ہمیشہ اسی وقت ہجرت کرتا ہے جب اس کو اسپیسیفکلی اسی کو حکم آتا ہے, تب ہجرت کرنا ہوتی ہے, ادروائز نبی پہلے سے ہجرت نہیں کر سکتے. اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے تھے کہ کب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے, اور پھر آپ نے اس کے بعد ہجرت کی. تو ہجرت کے جو ہراول دستے تھے, یعنی سب سے پہلے ہجرت کرنے والوں میں ہمیں ابو سلمہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ملتا ہے. ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سابقون الاولون میں سے تھے, پہلے بھی ہجرت کر چکے تھے حبشہ کی جانب, ام سلمہ بھی اور ابو سلمہ بھی, اور اب دوبارہ بھی ہجرت کرنے میں پہل انہوں نے ہی کی. جب مکہ کے لوگوں نے بہت زیادہ ستانا شروع کر دیا اور عبادت کرنے کے لیے بہت تنگ کرنے لگے, تو بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ابو سلمہ نے ہجرت کے حکم سے پہلے ہی, یعنی جب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے مدینہ, اسی وقت ہجرت کر لی تھی. لیکن بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جب ہجرت کا حکم ہوا تو اس وقت سب سے پہلے ہجرت کرنے والے انہی کا خاندان تھا. اب یہاں پر ان کو بہت زیادہ مشکلات پیش آئیں. ہم سب جانتے ہیں کہ ہجرت معمولی بات نہیں ہے. ہجرت کرنا, پہلے بات تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہجرت کا مطلب کیا ہے. ہجرت کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا. تو ہجرت یہ بھی ہو سکتی کہ ہجرت برائیوں سے آپ پیچھا چھڑا لیں اور نیکیوں کی طرف آ جائیں, وہ بھی ہجرت ہوگی. لیکن اسلامی ٹرم میں ہجرت کے معنی ہے کہ اللہ کی خاطر جب دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے اور عبادات کرنا, یعنی جو اسلام کی بنیادی عبادات ہیں, وہ مشکل ہو جائے, اس وقت پھر ہجرت کر لینی چاہیے. اسی لیے اس کا اجر بہت زیادہ بتایا جاتا ہے. تو لغوی معنی تو ہوں گے کہ چھوڑنا اور پھر ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں چلے جانا, اس کے یہ معنی زیادہ مشہور ہوئے. لیکن یہ لفظ سب سے زیادہ مشہور ہوا اس وقت جب مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی, اور شریعت کے لحاظ سے یا اسلامی اصطلاح میں اس کے معنی ہوں گے کہ جس کام سے اللہ نے منع کیا ہو اسے چھوڑ دیا جائے. اور پھر اصطلاح میں اس کے معنی یہ ہوئے کہ ایک جگہ جب آپ کے لیے عبادت کرنا مشکل ہو جائے تو آپ اس جگہ کو چھوڑ دیں تاکہ آپ وہاں منتقل ہوں جہاں پر عبادت کرنا آسان ہو جائے. تو ان ہراول دستوں میں سب سے پہلے ام سلمہ اور ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مقام بعد میں عطا کیا. یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب یہ لوگ ہجرت کے لیے نکلے, ان کا ایک بیٹا تھا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, جب یہ ہجرت کے لیے نکلنے لگے تو عین راستے پر, یعنی مکہ کے راستے پر, ان کے خاندان والوں نے ایک خاندان والوں نے لڑکی کے میکے والوں نے, ام سلمہ کے میکے والوں نے اپنی لڑکی کو لے لیا کہ کہنے لگے کہ ہماری بیٹی نہیں جا سکتی. اور ابو سلمہ کے گھر والوں نے بیٹے کو چھین لیا کہ یہ ہمارا بیٹا ہے, یعنی ہمارے خاندان کا ہے, اس لیے ہم اسے نہیں بھیجیں گے. اور کہا جاتا ہے کہ اسی کھینچا تانی میں اس بچے کا ہاتھ اکھڑ گیا. وہ کہتی ہیں خود اس کا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اور اپنے شوہر کی ہجرت کا واقعہ خود بتاتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت مدینہ کا فیصلہ کر لیا, مجھے اونٹ پر سوار کیا, میری گود میں سلمہ بن ابی سلمہ بھی تھا, ہم نے تن بتقدیر سفر شروع کر دیا. اسی دوران میں ہمیں بنو مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم کے آدمیوں نے دیکھ لیا. وہ فوراً ابو سلمہ کے پاس آئے اور کہنے لگے, جہاں تک تمہاری ذات کا تعلق ہے ہم تمہارے معاملے میں بے بس ہیں, لیکن یہ جو تمہاری بیوی ہے یہ ہماری لڑکی ہے, ہم اسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں کہ تم اسے مختلف علاقوں میں ادھر ادھر گھماتے پھرو. چنانچہ انہوں نے ابو سلمہ سے اونٹ کی مہار چھین لی اور مجھے پکڑ لیا. اس پر ابو سلمہ کے قبیلے بنو عبد الاسد کو تیش آ گیا. وہ کہنے لگے, اللہ کی قسم جب تم لوگوں نے اس عورت کو ہمارے آدمی سے چھین لیا تو ہم بھی اپنا بیٹا اس کے پاس نہیں رہنے دیں گے. ام سلمہ فرماتی ہیں, دونوں نے میرے بیٹے سلمہ پر کھینچا تانی شروع کر دی جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ اکھڑ گیا. بنو عبد الاسد سلمہ کو لے کر چلے گئے اور مجھے بنو مغیرہ نے اپنے پاس روک لیا. چنانچہ ابو سلمہ اکیلے ہی مدینہ چل پڑے. اس طرح مشرقین مکہ نے میرے اور میرے بیٹے کے درمیان جدائی ڈال دی, الگ الگ کر دیا. ام سلمہ فرماتی ہیں کہ روز صبح کے وقت ابتہ نامی جگہ پر جاتی اور دن بھر وہاں روتی رہتی, یہاں تک کہ تقریباً ایک سال گزر گیا. اب آپ ذرا تصور کریں اور ہجرت کے بارے میں سوچیں کہ کیسی ان لوگوں نے ہجرت کی تھی. کوئی معمولی بات نہیں تھی ہجرت کرنا کہ بس چلے اٹھے, سفر سامان باندھا, سفر کا ارادہ کیا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہوئے. ہمارے یہاں تو کتنا آج آسانی ہے نا, پیکرز کو بلایا, ٹرانسفر ہوتا ہے, جاب چینج ہوتی ہے, پیکرز آ کے پیکنگ کر دیتے ہیں, سامان گاڑیوں میں چلا جاتا ہے. لیکن ان کو تو اپنا گھر بار, اپنا سامان سب کچھ چھوڑ کر چلے جانا تھا. یعنی وہ مالی قربانی تو تھی ہی تھی, لیکن آپ دیکھیں جسمانی تکلیف کتنی تھی, اور پھر آپ یہ ذہنی تکلیف آپ دیکھیں کہ ایک خاندان پورا بکھر گیا. یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ ایک طرف بیٹا چلا گیا, بیٹے کی جدائی, چھوٹا بچہ, اور ایک طرف شوہر چلے گئے. اور ابو سلمہ کے آپ ایمان کا جذبہ آپ دیکھیں, کیسا وہ ایمان تھا کہ انہوں نے اس وقت کوئی فکر نہیں کی, میری بیوی جدا ہو گئی اور ایک طرف میرا بیٹا جدا ہو گیا. ہم جیسے لوگ ہوتے تو اس وقت تو پھر ساری چیزیں چھوڑ دیتے اور کہتے کہ اچھا جب ابھی بیوی کو جانے نہیں دے رہے تو جب تک بیوی بچوں کو ساتھ نہ لے لو ہم نہیں جائیں گے. لیکن یہاں پر آپ جذبہ ایمانی دیکھیں کہ انہوں نے جب ہجرت کا ارادہ کر لیا تو پھر ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے, کسی چیز نے ان کو نہیں روکا اور فوراً وہ آگے بڑھ کر نکل گئے, اکیلے ہی نکل گئے ہجرت کے لیے. پھر ام سلمہ کہتی ہیں کہ ان کے خاندان کا ایک آدمی تھا جو وہاں سے گزرا اور اسے مجھ پر رحم آ گیا. اس نے بنو مغیرہ سے کہا کہ تم اس بیچاری عورت کو کیوں دکھ دیتے ہو, پہلے ہی شوہر نہیں ہے, لہٰذا ان لوگوں نے پھر ان کا بچہ ان کو واپس کر دیا. وہ کہتی ہیں کہ میں اونٹ پر سوار ہوئی اکیلے ہی, اپنے بیٹے کو ساتھ سوار کر لیا اور اپنے شوہر کے پاس مدینہ جانے کے لیے نکل پڑی. اب آپ تصور کریں ذرا کہ اس وقت کا سفر ہے, ڈیزرٹ ہے, دھوپ انتہا کی ہوگی, رات کا اندھیرا کیسا ہوگا اور راستے میں کوئی ہوٹل, کوئی سپورٹ نہیں. ام سلمہ فرماتی ہے, مدینہ روانگی کے وقت میں تنہا تنہا تھی, ایک میں تھی یا اللہ کی ذات تھی, اللہ کی مخلوق میں سے میرا ساتھ دینے والا کوئی نہ تھا. میں نے طے کر لیا کہ اگر کوئی مجھے سرے راہ ملا تو میں اس سے گزارش کروں گی کہ مجھے میرے شوہر تک پہنچا دے. جب میں مقام تنعیم پہنچی تو عثمان بن طلحہ بن ابی طلحہ سے ملاقات ہو گئی. وہ بنو عبد الدار سے تعلق رکھتا تھا. وہ بولا, اے بنت ابو امیہ تم کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا, اپنے شوہر کے پاس مدینہ جا رہی ہوں. اس نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کوئی ہے؟ میں نے کہا نہیں, میرے ساتھ میرے بیٹے اور اللہ کے سوا کوئی نہیں. اس پر عثمان نے کہا, اللہ کی قسم میں تمہیں اس طرح اکیلا نہیں چھوڑ سکتا. پھر اس نے اونٹ کی نکیل پکڑی اور میرے ساتھ ساتھ چلنے لگا. ام سلمہ فرماتی ہیں, اللہ کی قسم میں نے پورے عرب میں عثمان سے زیادہ صاحب حیا آدمی نہیں دیکھا. وہ راستے میں جب بھی کسی جگہ پڑاؤ ڈالتا, اونٹ کو بٹھا دیتا اور خود دور چلا جاتا. جب میں نیچے اترتی تو اونٹ کو ایک طرف لے جاتا, سامان نیچے اتارتا اور درخت سے اسے باندھ دیتا, پھر مجھ سے دور جا کر کسی درخت کے نیچے لیٹ جاتا. جب کوچ کا وقت آتا اونٹ لے کر میرے پاس آ جاتا, اسے بٹھا دیتا اور خود دور جا کر صدا لگاتا کہ سوار ہو جاؤ. جب ہم قبا میں بنو عمر بن عوف کے محلے میں پہنچے تو اس نے کہا, تمہارا خاوند اس بستی میں ہے, جاؤ اللہ تمہیں برکت دے. یہ الفاظ کہہ کر وہ واپس مکہ کے لیے روانہ ہو گیا. ان کے بارے میں آتا ہے جو عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور جنگ احد میں ان کے خاندان کے یہ کے بعد دیگرے پورے کے پورے لوگ تقریباً ختم ہو گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح مکہ کے وقت اسلام لانے کی توفیق بخشی اور یہ وہی خاندان کے آدمی ہیں تھے جو آج بھی جن کے پاس کعبۃ اللہ کی کنجی رکھی ہوئی ہوتی ہے, چابی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ چابی تم سے کوئی نہیں چھین سکتا. ایون عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھی تھا کہ چابی اب ہمارے حوالے کر دیجئے, لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ نہیں, عثمان بن طلحہ اور ان کے خاندان ہی میں یعنی بنو عبد الدار کے خاندان میں یہ چابی ابھی تک رہتی ہے. ابھی بھی کہا جاتا ہے کہ کعبۃ اللہ جو ہر سال کھولا جاتا ہے اور وہاں کی صفائی کی جاتی ہے, تو یہ بنو عبد الدار کے گھر کے لوگ ہی آتے ہیں, وہی کھولتے ہیں دروازہ کعبۃ اللہ کا, اور پھر بادشاہ یا کوئی بھی جس کو اندر جانا ہو جاتا ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ یہ چابی تم سے کوئی نہیں لے گا سوائے ظالم لوگوں کے, وہی تم سے چھینیں گے چابی. تو اسی بنا پر کوئی بھی ان سے چابی نہیں لیتا اس خاندان سے. تو بعد میں یہ مسلمان ہو گئے تھے اور اللہ کے رسول نے ان کو چابی پکڑائی تھی. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اکثر فرمایا کرتی تھی کہ میرے علم کے مطابق ہجرت کے سلسلے میں سب سے زیادہ تکلیف ابو سلمہ کے گھرانے کو پیش آئی, اور عثمان بن طلحہ جیسے نیک سیرت انسان میں نے کبھی نہیں دیکھا. پھر یہ کے بعد دیگر صحابہ کرام ہجرت کرتے گئے. کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ بڑی تعداد میں جب ہجرت کی گئی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی تھے. تقریباً یہ کچھ لوگوں نے پہلے سے طے کر لیا کہ یہ کعبۃ اللہ کے پاس ان کی ملاقات ہوگی صبح کے وقت, اور یہ وہیں سے نکلیں گے یعنی کوچ کریں گے. تین لوگ تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ, اور کچھ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اور زیادہ لوگ بھی تھے اس سفر میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. جب انہوں نے طے کیا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہجرت کا سوچا تو پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, ماشاءاللہ بہت بہادر تھے, اور جو بھی کام کرتے تھے ڈنکے کی چوٹ پر کرتے تھے, ڈرتے نہیں تھے کسی سے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہجرت ہوئی وہ خود فرماتے ہیں کہ میں 20 ساتھیوں کے ہمراہ مکہ سے روانہ ہوا مدینہ کے لیے. ہم لوگوں نے پہلے سے طے کر رکھا تھا کہ کہاں سے نکلیں گے. وہ کہتے ہیں کہ عیاش بن ربیعہ اور ہشام بن عاص بن وائل سہمی یہ سب ہمارے ساتھ تھے, اور ہم نے ارادہ کیا کہ ہم صبح کے وقت نکلیں گے. ہم مقررہ جگہ پر پہنچ گئے تو پتہ چلا کہ کچھ لوگوں کو تو مکہ میں کسی نے پکڑ لیا ہے, تو پھر جتنے لوگ مل سکتے تھے وہ ملے اور وہاں سے انہوں نے ہجرت شروع کی. باقی سارے لوگوں نے تو اپنے ہجرت کے سفر کو چھپائے رکھا, لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے علی الاعلان ہجرت فرمائی. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو انہوں نے گلے میں تلوار ڈالی, کمان کندھے پر رکھی, ترکش سے تیر نکال کر ہتھیلی میں تھام لیے, پھر اپنی کمر سے نیزہ باندھا اور اس حالت میں بڑے جلال کے ساتھ بیت اللہ کی طرف چل دیے. قریشی سردار بیت اللہ کی گرد اپنی اپنی مجلس میں بڑے کرفٹ سے بیٹھے تھے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جاتے ہی بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے. طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس آئے, دو رکعتیں پڑھی. اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قریشیوں کی مجلسوں کے آگے گزرنے لگے تو قدم بڑھاتے جاتے تھے اور نہایت بلند آواز سے کہتے جاتے تھے, شاہت الوجو لا یزعم اللہ الا ھذہ المعاتز من اراد ان تسکلہ امہ ویوتم ولدہ ویرمل زوجتہ فلیقطنی وراء ھذا الوادی. کہنے لگے کہ چہرے بگڑ جائیں, اللہ تعالیٰ ان ناکوں کو خاک آلود کرے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں اسے گم پائے, اس کی اولاد یتیم ہو اور اس کی بیوی بیوہ ہو جائے, تو وہ میرے مقابلے کے لیے اس وادی کی دوسری جانب چلائے. علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عمر بن خطاب کے اس ارشاد پر کسی شخص کو بھی انہیں جواب دینے کی جرأت نہ ہوئی. اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ ہجرت کے لیے چل دیے. وہ اپنے ساتھ اپنی قوم اور خاندان کے افراد کو بھی لے گئے. اس طرح بعض کمزور لوگوں نے بھی آپ کی معیت میں ہجرت کی. جو بھی کام کرتے تھے وہ بہت بہادری کے ساتھ کیا کرتے تھے. ان کے ساتھ عیاش بن ابی ربیعہ بھی تھے. ان کا قصہ بڑا دلچسپ ہے, وہ ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں. عیاش بن ربیعہ, ان کی ماں نے نظر مانی تھی کہ میں سر میں کنگھی نہ کروں گی اور سائے میں نہ بیٹھوں گی جب تک اپنے بیٹے کو نہ دیکھ لوں. جب یہ لوگ سفر کے لیے نکلے تو ابو جہل اور ساتھ میں اس نے ایک اور ساتھی کو لیا تھا ابو جہل نے, یہ لوگ ان کی تلاش میں نکلے. مدینہ کے قریب پہنچنے ہی والے تھے تو ابو جہل نے ان سے کہا عیاش بن ربیعہ سے کہ تمہاری ماں نے نظر مانی ہے, اور ان لوگوں نے دراصل یہ منصوبہ بنایا تھا اور یہ جھوٹ بات کہہ رہے تھے, کوئی سچ اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا بھی صحابی سے عیاش بن ابی ربیعہ سے کہ دیکھو تم نہ جاؤ, اور یہ یعنی پلان ہے یہ کہ تمہیں یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں. اس سے اور ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ کی فراست, کہ کس طرح سے ان کے اندر فراست تھی کہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ یہ واقعات پیش آئے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ جس بات کے بارے میں بتا دیتے. تو آپ دیکھیں کہ مسلمان کو ایسے ہی ہونا چاہیے, یعنی دشمن کو کبھی بھی اس طرح سے نہیں دشمن کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ دشمن کمزور ہے یا وہ ہمارے ساتھ کوئی ٹرک نہیں چلے گا, بلکہ ہمیشہ سے ہر چیز پر نظر رکھنا چاہیے کہ دشمن کیا کر سکتا ہے ہمارے ساتھ. انہوں نے بہت روکا عیاش بن ربیعہ کو کہ تم نہ جاؤ, یہ تمہارے خلاف جو ہے ایک پلان لے کر آئے ہیں. لیکن اس وقت کہا جاتا ہے کہ عیاش بن ابی ربیعہ کو اپنی والدہ سے محبت کے جذبات نے گھیر لیا. ابو جہل نے بہت ہی زیادہ زور دے کر کہا کہ تیری ماں نے نظر مان رکھی کہ تجھے دیکھے بغیر سر میں کنگھی نہیں کرے گی اور نہ سائے میں بیٹھے گی. یہ بات سن کر عیاش کا دل نرم پڑ گیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو خبردار بھی کیا, دیکھو یہ لوگ تمہیں تمہارے دین کے بارے میں آزمائش میں ڈالنا چاہتے ہیں, لہٰذا محتاط رہو. اللہ کی قسم تمہاری ماں جوؤں کی تکلیف سے عاجز آ کر کنگھی کر لے گی اور جب مکہ کی کڑکتی ہوئی دھوپ اسے ستائے گی سائے میں بیٹھنے پر مجبور ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں حلوی کتنا آسان بتا دیا نا، کہ جب جوئیں ستائے گی تو کنگھی کر لے گی اور جب دھوپ ستائے گی تو سائے میں بیٹھ جائے گی، لیکن عیاش بن ابی ربیعہ نے بات نہیں مانی۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، میں اپنی ماں کی قسم پوری کروں گا اور اس کے علاوہ میرا کچھ مال مکہ میں رہ گیا ہے وہ بھی حاصل کروں گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے عیاش سے کہا اللہ کی قسم تم جانتے ہو میں ایک مالدار قریشی ہوں، تو میرا آدھا مال لے لو مگر واپس مت جاؤ۔ لیکن اس پر بھی عیاش نہ مانے۔ پھر انہوں نے پیشکش کی اگر تم نے واپسی کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو پھر یوں کرو کہ میری یہ سواری لے جاؤ، یہ اونٹ بہت تیز ہے یعنی عمدہ اونٹنی ہے، اس پر سوار رہنا اور اگر کوئی خطرہ محسوس ہو تو فوراً نکل بھاگنا۔ عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کے ساتھ واپس چلے گئے۔ راستے میں ابو جہل نے ان سے کہا میرا یہ اونٹ تو بہت ہی اکھڑ ہے، تو مجھے اپنی اونٹنی کے پیچھے بٹھا لو۔ عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی اونٹنی بٹھائی، ان دونوں نے بھی اپنی اپنی سواریاں بٹھائیں۔ پھر اچانک ابو جہل اور حارث عیاش پر ٹوٹ پڑے اور انہیں رسیوں سے باندھ دیا اور یوں وہ آزمائشوں میں پھنس گئے۔ اب یہاں پر ابو جہل کا ایک جملہ ہمیں ملتا ہے۔ ابو جہل نے کہا ہم نے اپنے بیوقوف کے ساتھ ایسے ہی کیا، تم بھی اپنے لوگوں کے ساتھ ایسے ہی کرو، یعنی ان کو ہجرت نہ کرنے دو۔ اس کے بعد کئی دنوں کے بعد پھر عیاش بن ربیعہ مکہ سے مدینہ آئے۔ پھر صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہمیں ملتا ہے، ان کی ہجرت۔ ان کا شمار بھی مسلمانوں کے ان گروپ میں سے ہوتا ہے جو سابقون الاول ان کہلاتے ہیں۔ انہوں نے اپنا کاروبار مکہ میں شروع کیا، کیونکہ پہلے یہ کسی کے غلام تھے، لیکن جب اپنا کاروبار شروع کیا تو کافی ان کو اس میں فائدہ ہوا۔ ہجرت کر کے جانے لگے تو ان مکہ کے لوگوں نے کہا کہ اے صہیب، جب تم یہاں آئے تھے تو بڑے مفلس قلاش اور حقیر انسان تھے، یہاں رہ کر تم نے بے شمار دولت کمائی ہے، معاشرے میں بلند مقام حاصل کیا ہے، اب تم یہاں سے نکلنا چاہتے ہو تو اپنا مال یہاں پر چھوڑ جاؤ ورنہ ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے۔ انہوں نے پوچھا کہ اگر میں تمہیں اپنا سارا مال دے دوں تو کیا تم مجھے جانے دو گے؟ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی کہ صہیب رضی اللہ تعالیٰ نے سارا مال دے دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا صہیب نے نفع کا سودا کیا، صہیب نے بڑا نفع کمایا۔ اور بعض روایات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک آیت بھی ان کے لیے نازل ہوئی تھی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس کے ہاتھ بیچ ڈالتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کوئی معمولی رقم نہیں تھی اور حلال کا مال تھا، یعنی ایسے کوئی ادھر ادھر سے کمایا ہوا نہیں تھا، لیکن اللہ کی راہ میں انہوں نے وہ بھی چھوڑ دیا۔ پھر عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی تو یہ بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ چلے۔ ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ ابو سفیان بن حرب نے بنو جہش کے گھر پر قبضہ کر لیا۔ جب عبداللہ بن جہش کو یہ اطلاع ملی تو انہیں بہت ملال ہوا۔ اللہ کے رسول سے عبداللہ بن جہش کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الا ترضى يا عبد الله ان يؤتيك الله دارا في الجنه خيرا منها، اے عبداللہ کہ تم اس بات پر راضی نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں ایک ایسا گھر دے جو اس سے بہت بہتر ہو؟ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فذلک لك، پس وہ جنت والا گھر تمہارے لیے ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کیسے واقعات ہو رہے تھے۔ جب انسان اپنی چیزیں چھوڑ کر آتا ہے تو آپ کو معلوم ہے نا کہ اس کو بہت افسوس ہوتا ہے جب اس کی چیزوں پر کوئی قبضہ کر لیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا تھا کہ کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں بہت پسند ہوتی ہیں، اور اگر وہ بھی کوئی اور لے لے تو اس پر بھی ہمارا دل کوڑتا ہے کہ اچھا یہ ہماری فلاں چیز ہمارے ہاتھ سے چلی گئی۔ تب وہ لوگ تو اپنا گھر بار چھوڑ کر آئے تھے، معمولی بات نہیں تھی، اور صرف گھر بار ہی نہیں چھوڑے تھے، آپ دیکھیں سارا سامان تو نہیں اٹھا کر وہ لا سکتے تھے، یعنی اس زمانے کا سفر ایسا تھا کہ ہر چیز نہیں اٹھا کر لا سکتے تھے، اونٹوں پر سفر تھا، اتنا زیادہ سامان لاد نہیں سکتے تھے وہ لوگ، تو بس جو ضرورت کی چیزیں ہوں گی وہ ساتھ میں لے لیا اور پھر بعد میں وہاں پر آ کر آباد ہو گئے۔ اسی بنا پر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مواخات قائم کروائی تھی کہ ایک ایک انصار کے ساتھ ایک مہاجر کو ملا دیا تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مہاجرین نے قربانیاں دیں اور ایک کے بعد ایک کے بعد دیگر مہاجرین وہاں پر آتے چلے گئے اور انصار نے ان کا والہانہ استقبال کیا۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو ان لوگوں نے ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا، ان کے رہنے کا انتظام کیا۔ عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں آتا ہے کہ سعد بن ربی نے ان کو اپنے گھر رہنے کی دعوت دی، لیکن سعد رضی اللہ عنہ اصرار کرنے لگے کہ میں اپنا مال دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں اور اپنی بیویوں میں سے ایک کو طلاق دے دیتا ہوں تاکہ میرا آدھا مال بھی آپ لے لیں اور میری ایک بیوی سے بھی شادی کر لیں۔ لیکن عبد الرحمن بن عوف نے نہایت ہی احترام کے ساتھ اس پیشکش کو قبول نہیں کیا اور کہنے لگے بارک اللہ لک فی اہلک و مالک دلنی علی السوق، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اہل عیال اور مال میں برکت عطا فرمائے، مجھے صرف بازار کا راستہ بتا دیجئے۔ وہ بازار گئے اور محنت مزدوری کی، اس کے سلے میں انہیں گھی اور پنیر ملا، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق میں بہت زیادہ برکت دی، یعنی بہت زیادہ، بہت بڑے وہ بزنس مین بن گئے تھے ماشاءاللہ، اور کافی مال و دولت انہوں نے حاصل کیا، لیکن وہ اللہ کی راہ میں بہت زیادہ قربان کیا کرتے تھے اپنے مال کو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ان کے لیے دعا کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ عبد الرحمن بن عوف پر رحم فرمائے، انہوں نے اللہ کے رسول کے بعد ازواج مطہرات کا بہت زیادہ خیال رکھا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ جو قربانیاں انصار نے کی اور جو قربانیاں مہاجرین نے کی، یہ معمولی قربانیاں نہیں تھیں، اور یہ ایسے واقعات ہیں جو دل کے اندر گھر کر جاتے ہیں، ایسے ایمان کو تازہ کرنے والے واقعات۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کسی عمل کرنے والے کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ جن لوگوں نے فلذین ہاجروا و اخرجوا من دیارہم و اوذوا فی سبیلی و قاتلوا و قتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب۔ یعنی جس نے بھی جو ہجرت کی ہے، اپنے گھروں سے نکالے گئے، تکلیف دیے گئے، یا اللہ کی راہ میں مارے گئے، یا جو بھی ان کو نقصان ہوا، تو میں ان سب سے ان کی برائیاں دور کر دوں گا اور ان کو ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ہی بہترین ثواب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر ثواب دینے والا، یہ بدلہ دینے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ تو اب ہم دیکھنے کہ کیا ہم کو سیکھنے کو ملا اس سے، ان واقعات سے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کو دنیا میں بھی فضیلت دی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب روم اور ایران کی فتح ہوئی اور بہت سارا مال و دولت مسلمانوں کے ہاتھ آیا، تو جب وہ مال تقسیم کرنے لگے تو انہوں نے صحابہ کرام سے کہا تھا کہ یہ جو وہ بدلہ ہے جو دنیا میں تمہیں ملا، اور جو آخرت میں جو بدلہ ملے گا وہ اس سے کئی زیادہ بڑا ہوگا۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ اللہ کی خاطر قربانی کرتے ہیں یا اللہ کی خاطر کوئی تکلیف اٹھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں بھی دیتا ہے، بشرط یہ کہ صبر ضروری ہے، اور جو بھی کام کریں وہ اللہ کی خاطر کریں، تبھی اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بھی دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ دیکھیں جب ان لوگوں نے گھر بار چھوڑے اور اپنی تمام پیاری پیاری چیزیں وہ چھوڑ کر آئے ہوں گے گھر میں، ابھی طرح شفٹ ہونے کا آپ سوچیں اپنے گھر سے، اور سوچیں کہ آپ کو سب چیز چھوڑ کر چلی جانی ہے، صرف چند چیزیں آپ لے سکتے ہیں، آپ کیا کریں گے؟ یہ بھی لیں گے، وہ بھی لیں گے، نا کہ نہیں یہ نہیں چھوڑ سکتے، اس کی بھی ضرورت پڑے گی، وہ چیز بھی لے لیں، اس کے تو بغیر تو ہم رہ نہیں سکتے، یعنی ہر چیز کے بارے میں ہمارا دل چاہے گا۔ لیکن وہ لوگ سب چھوڑ کر گئے تھے، اور پھر عبداللہ بن جہش کو آپ دیکھیں اللہ کے رسول نے کیسے خوشخبری سنائی تھی کہ اگر تمہارا آج کا گھر چلا گیا تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے جنت میں تمہیں گھر عطا کرے گا۔ آج اگر اللہ کی خاطر ہم کچھ قربانی دیتے ہیں، اور اسی بنا پر آپ دیکھیں سورہ توبہ میں آتا ہے نا کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، اپنے گھر بار چھوڑے، اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اپنے مالوں کی اور اپنے جانوں کی قربانیاں دی، تو وہ ویسے نہیں ہو سکتے جنہوں نے بعد میں قربانیاں کی، جو پہلے قربانی کرتے ہیں جبکہ کوئی ابھی امید نہیں تھی ملنے کی۔ جب انہوں نے قربانی کی تو آپ دیکھیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی دیا کہ صرف ایران سے جو ایک قالین آیا تھا اس کے بادشاہ کا، قالین بہار اس کا نام تھا کہا جاتا ہے، تو اس قالین کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے صحابہ کرام کو ڈسٹریبیوٹ کیے گئے۔ تو کہا جاتا ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اتنی زیادہ مالیت تھی، یعنی اس قالین میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے، اس میں چاندی اور سونے کے تاروں سے زرکشی کا کام کیا گیا تھا، اور ہیرے جواہرات اس میں جڑے تھے، اور اس قالین میں دراصل ہر موسم کو ایک طرح سے شو کیا گیا تھا۔ تو وہ ایک ایک ٹکڑا صحابہ کرام کے حصے میں آیا جو کئی لاکھ مالیت کا تھا، ایک ایک ٹکڑا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ بعد میں دولت کس طرح سے مسجد نبوی کے صحن میں دولت کے انبار لگنے لگے، یعنی دولت اس طرح سے وہاں پر ان کے پیروں میں آنے لگی دیکھا جائے تو۔ یعنی اگر آپ اللہ کی خاطر قربانیاں دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دنیا کو آپ کے قدموں میں ڈال دیتا ہے، اور اگر آپ اللہ کی خاطر قربانی نہیں دیتے تو آپ کتنا بھی کچھ پیچھے بھاگیں دولت کے، آپ کو ملے گا اتنا ہی جو آپ کی قسمت میں لکھا ہوگا۔ لیکن اللہ کی خاطر قربانی دینے سے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی عطا کرتا ہے، ان لوگوں کا اجر ضائع نہیں جائے گا۔ اب کیا ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم انصار اور مہاجر بن سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں اس وقت جس طرح سے انصار نے مہاجرین کا ساتھ دیا، جو مواقع اللہ کی رسول نے قائم کی، تو آج بھی ہم انصار بن سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں کوئی ریفیوجی کیمپ نہیں تھے، اس زمانے میں لوگ انصار نے مدینہ میں اپنے گھروں میں صحابہ کرام کو جگہ دی، اپنے گھروں میں پناہ دی۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ آج کوئی ملک سرحدوں پر اپنی سرحدیں نہیں کھولتا ہے ایسے لوگوں کے لیے، وہ لوگ بیچارے سرحدوں پر پڑے ہوئے ہیں، انتہا کی سردی یا پھر بہت کوئی ایک جگہ کی بات نہیں ہے, تقریباً پوری دنیا میں ہی آج یہ حال ہے کہ کوئی کسی کی مدد کرنے کو تیار نہیں. ایون وہ لوگ جو کہ نئے نئے دین کی طرف آتے ہیں, پہلے یا تو وہ نان مسلم تھے اور ریورٹ ہوئے, یا وہ لوگ جو بہت ماڈرن تھے, اسلام سے دور تھے, پھر اب اسلام کی طرف آئے. اب جو ہم لوگ ہیں تو ہماری کیا ذمہ داری کہ ہم ان کو سپورٹ کریں, ہم ان کو ویلکم کریں. آتے سے ان کے اوپر فکرے کسنا, طنز کرنا, تانے دینا, یا آتے سے ان کے اوپر بہت ساری پابندیاں لگا دینا, یہ مناسب نہیں ہے. ہم کو انہیں سپورٹ کرنا چاہیے, ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, اور جس طرح سے بھی ہو سکتے ہم کو ان کی مدد کرنی چاہیے. تو آج بھی ہم انصار بن سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ دو ہی کیٹیگریز ہیں, اور دیکھا جائے تو ٹوٹل تین ہیں, لیکن ہم کو دو ہی بننا ہے, یا تو انصار یا مہاجر. تیسری جو کیٹیگری تھی مدینہ میں منافقین کی تھی, اور مکہ میں مشرقین کی تھی. تو اللہ نہ کرے, آپ سوچیں کہ ہمارا شمار کس میں ہونا چاہیے, یعنی منافقین میں اللہ نہ کرے, یا مشرقین میں, یا پھر انصار اور مہاجرین میں. کیا ہم بن سکتے ہیں ان چاروں میں سے, بتائیے, انصار یا مہاجر؟ یا تو برائیوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آنا ہے, یا پھر انصار بننا ہے کہ ایسے جو لوگ آ رہے ہیں جو برائیوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آ رہے ہیں, ان کو سپورٹ کرنا ہے. یا زندگی میں ہر وقت ہمیں یہ کام کرتے رہنا ہے, اور ہمیں غور و فکر کرنا ہے کہ ہم کس طرح سے انصار بن سکتے ہیں, کس طرح سے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں, اور کس طرح سے لوگوں کے کام آ سکتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں حدیث میں اس کی بہت فضیلت آئی ہے کہ جو دنیا میں کسی کی تکلیف دور کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی ایک تکلیف کو دور فرمائے گا. پھر اچھی بات کی سفارش کرنا, اس کے لیے بھی ویسا ہی اجر ہے. یعنی کوئی اچھے نیک کام کی آپ سفارش کریں کسی کے لیے, تو آپ کو بھی اجر اتنا ہی ملے گا. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت شروع ہوتی ہے, تقریباً ڈھائی ماہ بعد, بیت عقبہ ثانیہ کے ڈھائی ماہ بعد. یعنی امام ابن حجر عسقلانی نے جو تحقیق کی ہے وہ کہتے ہیں کہ دو ماہ اور کچھ راتیں گزر گئی تھیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ بھی یہاں سے ہجرت کر جائیے. اور جب ہجرت کا حکم ہوا اور آپ کو بتا دیا گیا کہ آپ کو ہجرت کرنی ہے, تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے. کہا جاتا ہے کہ انتہائی کڑک دوپہر کا وقت تھا, بہت کڑکتی ہوئی دھوپ تھی, اور اس زمانے کا یہ معمول تھا کہ دوپہر میں لوگ گھروں سے نکلا نہیں کرتے تھے, انتہا کا سناٹا ہوتا تھا دوپہر میں. صحرا کی دھوپ ہم سب جانتے ہیں کہ کتنی سخت اور تیز ہوگی, اور ویسے بھی مکہ اپنی گرمی کی وجہ سے بہت مشہور ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ مکہ کے لوگ کہتے ہیں, جدہ کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم کبھی سویٹر استعمال نہیں کرتے, یعنی وہاں پر سردی ہوتی ہی نہیں ہے. تو بہرحال مکہ کی کڑکتی ہوئی دوپہر کی دھوپ تھی, اسی دوپہر کے وقت آپ چہرے پر رومال لپیٹے ہوئے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے. اور یہ تمام واقعہ دراصل بخاری اور بہت ساری احادیث میں موجود ہے, ان سب کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے. جب آپ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر آئے تو آپ نے اندر داخل ہونے کے بعد کہا, پہلے اجازت لی اور داخل ہونے کے بعد کہا کہ سارے لوگوں کو یہاں سے ہٹا دو. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, میرے ماں باپ آپ پر قربان, اے اللہ کے رسول, یہاں سب آپ ہی کے گھر والے ہیں. اور اس وقت وہاں پر اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ سب موجود تھے. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہجرت کا حکم مل چکا ہے اور آج رات ہمیں یہاں سے نکلنا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول, کیا میں ساتھ رہوں گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں, تم بھی میرے ساتھ رہو گے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ابوبکر صدیق تم میرے ساتھ رہو گے, اس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کی جو خوشی تھی وہ دیدنی تھی, اور خوشی کی وجہ سے ان کو رونا آ گیا اور کہنے لگے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان, اور انہوں نے پہلے سے ہی دو سواریاں تیار کر رکھی تھیں, یا سواریوں کی قیمت ان کے پاس تھی, دو اونٹنیاں پہلے سے وہ ان کو کھلا پلا کر جو ہے تازہ کر رہے تھے, یعنی ان کو فریش رکھ رہے تھے. یہاں پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہمیں پتہ چلتی ہے. تھوڑی دیر رک کر ہم سوچیں کہ ہم سب جانتے ہیں کیا یہ سفر آسان سفر تھا, کیا اس سفر میں جان کی امان تھی, کیا اس سفر میں آسانیاں تھیں, کیا کیا خطرات تھے؟ بہت سارے خطرات تھے. کفار مکہ جو ادھر اپنا تانا بانا بن رہے تھے, اپنی پلاننگ جو کر رہے تھے, وہ لوگ انہوں نے پلان بنایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو قتل کر دیا جائے, یا قید کر دیا جائے, یا جب اللہ کے رسول نکل چکے وہاں سے تو انہوں نے 100 اونٹوں کا انعام رکھ دیا کہ جو بھی زندہ یا مردہ اللہ کے رسول ابوبکر صدیق کو پائے وہ اس کو 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے. تو یہ سفر کوئی خوشگوار سفر نہیں تھا, یہ کوئی ایسی آرام دہ جرنی نہیں تھی, یہ ایسا سفر تھا جس میں جان جانے کا بھی خطرہ تھا. لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے رو پڑے. تو ان کی صرف لپ سروس نہیں تھی, آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول مجھے آپ سے محبت ہے, بلکہ کیسی محبت تھی, پورے دل و جان سے ان کے رگ و پے میں سرایت کر گئی تھی یہ محبت. اللہ کے رسول کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، سب سے زیادہ مال خرچ کرنے والے پورا خاندان دیکھیں ان کی خدمت میں لگا ہوا تھا، پورا خاندان. تو جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیاری شروع کی اور پھر رات کا وقت طے قرار پایا کہ رات کے وقت نکلیں گے، جب اچھی خاصی رات گزر جائے اور صبح ہونے سے پہلے غار تک کا سفر طے کر لیں گے. سفر شروع کیا تو اس وقت جو سفر تھا تو کوئی ان کے پاس کوئی ایسی فیسلٹیز نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی جتنی احتیاطیں آپ کر سکتے تھے آپ نے وہ تمام احتیاطیں کی. پہلے سے جو جو کچھ کرنا تھا وہ سارے کام اقدامات آپ نے کیے. ابو بکر صدیق کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اتنی کڑکتی ہوئی دوپہر میں، کڑکتی ہوئی دھوپ میں آپ کیوں تشریف لائے؟ آپ نے مجھے بلا لیا ہوتا. تب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے ہجرت کا حکم مل چکا ہے. اور اللہ کے رسول نے آپ دیکھیں یہ وقت چوز کیا آنے کے لیے، دوپہر کا وقت. پھر کوئی جی پی ایس نہیں تھا، کوئی ہوٹل نہیں تھی، کوئی رینٹ کار نہیں، کچھ نہیں. آج آپ دیکھیں کہ آج ہم سفر کرتے ہیں کتنی فیسلٹیز ہیں نا ہم کو. ہم پہلے سے کسی اور شہر میں جانا ہوتا ہے تو رینٹ کار ہم لے لیتے ہیں کہ ہم اس کار میں سفر کریں گے. آج ہمارے پاس جی پی ایس ہے، آپ کو راستہ نہیں مل رہا ہے، آپ کو جی پی ایس سب بتاتا چلا جائے گا کہ کدھر 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 آپ کو ٹرن ہونا ہے، کہاں جانا ہے. پھر آپ اگر بائی روڈ سفر کر رہے ہیں تو آپ کے لیے راستے میں اتنے سارے ریسٹورینٹ، اتنے ہوٹلس ہیں کہ بتا نہیں سکتے. آپ کے لیے ایسے موٹل بھی ہیں جہاں آپ آرام بھی کر سکیں، کھانا بھی کھا سکیں، ہر قسم کی سہولیات آج موجود ہیں. پھر ہمارے پاس لائٹ ہیں، ہمارے پاس ایون اگر ہوٹلس نہیں بھی ہیں، کوئی لمبا سفر ہے تو ہمارے پاس ایسی غذائیں موجود ہیں کہ جو ہم لے سکتے ہیں ساتھ میں. اس زمانے میں تو ایسے کوئی انتظامات نہیں تھے، لیکن سفر تو بہرحال سفر ہے اور اب حکم ہو چکا ہے، کرنا ہے. اور ڈیزرٹ آپ دیکھیں کہ اگر آپ حد نگاہ تک دیکھیں جو صحرا نظر آتا ہے تو وہ صحرا سراب کی معنی نظر آتا ہے. کیسے اتنا لمبا سفر انہوں نے طے کیا ہوگا اور صرف وہ دو لوگ تھے، کوئی اور ساتھ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ربیع الاول کے مہینے کی ابتدائی تاریخوں میں کیا، یعنی بالکل شروع کے دن تھے ربیع الاول کے مہینے کے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت ابو بکر صدیق کے گھر آئے، جب رات اچھی خاصی گزر گئی اس وقت ابو بکر صدیق کے گھر آئے. پھر ابو بکر صدیق اور اللہ کے رسول دونوں پیچھے کی جو کھڑکی تھی ان کے گھر کی، ابو بکر صدیق کی، وہاں سے نکلے جہاں پیچھے اونٹنیاں تھیں. اور کچھ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں وہاں سے پیدل ہی نکلے اور پہلے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گائیڈ جو ہے اپنے لیے تیار کر رکھا تھا، اس کو ہائر کیا تھا، عبداللہ بن اریقت اس کا نام تھا، حالانکہ وہ نان مسلم تھا لیکن اس پر ٹرسٹ کیا جا سکتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے وہ گائیڈ کو ہائر کیا اور اس سے کہا تھا کہ تین راتوں کے بعد، جب تین راتیں ہم غار ثور میں گزار لیں، تین راتوں کے بعد تم ہماری اونٹنیاں لے کر وہاں آ جانا. تو وہ گائیڈ تین راتوں کے بعد غار ثور میں اونٹنیاں لے کر آ گیا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت نکلے اور آدھی رات سے کچھ زیادہ حصہ گزر چکا تھا، یعنی رات بہت اندھیری تھی. اس وقت ادھر کفار مکہ، ان کا بھی جو دار الندوہ میں ان کا پلان چل رہا تھا، اور دار الندوہ میں پلان یہ ہو رہا تھا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. پہلے کسی نے مشورہ دیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، تو لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ بھی مناسب نہیں ہے، پھر اگر قتل کریں گے تو پھر تو یہ، کیونکہ اللہ کے رسول کا خاندان کوئی معمولی خاندان نہیں تھا، تو یہ بہت معاملہ بگڑ جائے گا. کس نے کہا کہ ان کو قید کر دیتے ہیں، محبوس کر دیتے ہیں. لوگوں نے کہا کہ نہیں، قید کرنے سے بھی کیا ہوگا، لوگ آ کر ان کو چھڑا لیں گے اور چھڑانے کے بعد ان کو لے کر چلے جائیں گے. کس نے کہا کہ ان کو مکہ سے باہر نکال دیتے ہیں. لوگوں نے کہا کہ یہ تو اور بھی بری بات ہوگی ہمارے لیے کہ مکہ سے باہر اگر یہ چلے گئے تو ان کا معاملہ پھر ہم پر حاوی ہو جائے گا اور یہ مکہ پر آ کر ہمارے ساتھ پھر ہمارے اوپر چڑھائی کر دیں گے. پھر آبویسلی پھر ایک جو مشورہ دیا گیا جو سب کو پسند آیا، اور یہ مشورہ دینے والا کون ہو سکتا ہے جو سب سے خطرناک اگر مشورہ دے گا اللہ کے رسول کے خلاف؟ ابو جہل، جزاک اللہ خیرن. یہ ابو جہل تھا جس نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ رات کے وقت اللہ کے رسول کے گھر پر حملہ کریں اور ہر قبیلے سے ایک بہت بہادر جوان کو لیں اور سارے لوگ مل کر ایک ساتھ اللہ کے رسول پر نعوذ باللہ حملہ کر دیں، تو قریش کو پتہ نہیں چلے گا کہ کون کون سے قبیلے کے لوگوں نے حملہ کیا ہے، اور اتنے سارے قبیلوں سے وہ خون بہا نہیں لے سکیں گے، لہٰذا ان کو دیت پر بات ماننی پڑے گی اور پھر ہم سب مل کر دیت ادا کر دیں گے. اس بات کو سب نے بہت پسند کیا کہ یہ مشورہ سب سے اچھا ہے، اور اسی بات پر ان کی بات قرار پائی، یعنی قرارداد طے پائی، اور پھر وہ یہ فیصلہ کر کے اٹھ کھڑے ہوئے. اب وہ اس پر بہت اترا رہے تھے اور رات کے وقت انہوں نے اللہ کے رسول کے گھر کا گھیراؤ کر لیا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ تکبر کی وجہ سے وہ ایک طرح سے ایک ایسی شان کی کیفیت میں آ گئے تھے جیسے ڈانس کرتے ہیں اس طرح سے، اور انہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھ لیا تھا کہ وہ اندر سوئے ہیں، اور ان کا ارادہ تھا کہ بس اب جیسی تھوڑی رات گزرے گی یا صبح اللہ کے رسول گھر سے نکلیں گے، سب ایک ساتھ آپ کے اوپر حملہ کر دیں گے اور کام تمام ہو جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی بات منظور تھی. یہ کافر تو اپنی چالیں چلتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو بچانا چاہتا ہے اسے ضرور بچاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کبھی بھی اگر اللہ کی خاطر کوئی کام کریں تو اس میں ڈرنا نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرمائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد فرمانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے توکل صرف اللہ کی ذات پر، یعنی اس طرح سے آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جائیں تو یہ توکل نہیں ہوتا۔ جیسے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا، اسباب کو بروئے کار لانا یہ توکل ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا کیا احتیاطیں کی تھی وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، پہلے ان کی جو چال کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قرآن میں،
وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ چالیں چل رہے تھے، سورہ یاسین میں اور سورہ انفال میں دونوں جگہ جو مختلف آیتیں آتی ہیں الگ الگ، کہ یہ لوگ چالیں چل رہے تھے کہ آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو محبوس کر دیں یا قید کر دیں یا یہاں سے نکال دیں، یہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر فرما رہا تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے تو اس وقت ان لوگوں نے جو گھیراؤ کیا تھا، تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کی آنکھوں پر پٹی ڈال دی، اور اس کے باوجود ان کو، اللہ کے رسول کے نکلنے کے باوجود ان کو کچھ نظر نہیں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکل رہے ہیں۔ جیسے سورہ یاسین میں آتا ہے، ہم نے ان کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے رکاوٹ کھڑی کر دی، بس ہم نے انہیں ڈھانک لیا ہے اور وہ دیکھ نہیں رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کوئی مشرک اللہ کے رسول کو نہ دیکھ سکا، اور اللہ کے رسول وہاں سے خیریت سے گزر کر ابوبکر صدیق کے گھر آ گئے، پھر وہاں سے وہ دونوں نکلے، اور پھر تین دن تک غار میں آپ لوگوں نے قیام کیا۔ کہ غار میں جو قیام رہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، چونکہ ہم سب جانتے ہیں غاریں کیسی ہوتی ہیں، اس میں کوئی موذی جانور بھی ہو سکتا ہے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ احتیاط دیکھیں کہ ابوبکر صدیق نے کس طرح سے احتیاط کی کہ پہلے اندر خود گئے اور کہنے لگے کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو میرے اکیلے کا نقصان ہے، لیکن آپ کو کچھ ہوتا ہے تو آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ اندر گئے، صفائی کی، اور دیکھا کہ کہیں اندر کوئی ایسا موذی جانور تو نہیں جو اللہ کے رسول کو جس سے تکلیف پہنچے۔ آپ نے سارے سوراخ بند کر دیے، اندر تشریف لائے، اور پھر تب اللہ کے رسول سے کہا کہ اب آپ آئیے اندر۔ اور جب اللہ کے رسول اندر تشریف لے گئے تو اس کے بعد جب اللہ کے رسول کو نیند لگ گئی، تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ ایک روایت بیان کی جاتی ہے، بہت زیادہ اوتھینٹک نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، کہ کوئی چیز نے، کوئی موذی جانور نے ابوبکر صدیق کو ڈس لیا، جس کی بنا پر وہ خاموش رہے کہ اللہ کے رسول کو تکلیف نہ ہو، لیکن ان کی آنکھ سے آنسو گر گئے آپ کے چہرے پر، اس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاگ گئے۔ آپ نے پوچھا کیا معاملہ ہے، تب ابوبکر صدیق نے بتایا کہ یہ اور یہ معاملہ ہے، تب اللہ کے رسول نے اپنا لعاب ان پر لگایا جس کی وجہ سے ان کی تکلیف جاتی رہی۔ اب یہ لوگ تین دن تک غار میں رہے، اور اس وقت پھر ان لوگوں نے جو احتیاط کی تھی، اور آپ سارے واقعات آپ دیکھیں کہ کس قدر بہترین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تدبیر کی، کس طرح سے آپ اسباب کو بروئے کار لاتے رہے، کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام احتیاطوں کو ملحوظ رکھا۔ ایک مسلمان کو، ایک مومن کو یہی چاہیے کہ وہ اپنے تمام جو بھی وہ چیزیں کر سکتا ہے احتیاط کے لیے، وہ تمام چیزیں کرے۔ تو توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے بس ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہ جائیں اور کہیں کہ بس اللہ تعالیٰ مدد فرما دے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اللہ تنصرو فقد نصر اللہ از اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین از ہما فی الغار از یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یعنی ایسا ہوا کہ کہا جاتا ہے کہ جس وقت کفار مکہ نے اپنے لوگوں کو بھیجا دیکھنے کے لیے، اور ان کی تو مطلب انتہا نہیں رہی غصے سے، وہ لوگ اس طرح سے پیج و تاب کھا رہے تھے کہ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کر لیں۔ انہوں نے سب طرف اپنے لوگ دوڑا دیے کہ اللہ کے رسول کو ڈھونڈا جائے، اور 100 اونٹ کا انہوں نے انعام رکھ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ غار کے ایسی جگہ وہ کھڑے تھے وہ لوگ، جہاں سے اگر وہ صرف اپنے پیر کی طرف بھی دیکھ لیتے تو اس وقت ان کو پتہ چل جاتا کہ یہاں پر اللہ کے رسول اور ابوبکر صدیق ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے معاملہ کیا کہ ان کو اللہ کے رسول دکھائی نہ دیے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس وقت ابوبکر صدیق پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول اب کیا ہوگا، یعنی اگر انہوں نے ہمیں دیکھ لیا یا اگر وہ اپنے پیروں کی طرف بھی دیکھ لیتے ہیں تو ہمارا کیا ہوگا۔ اس وقت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابوبکر خاموش رہو، ما ظنک یا ابوبکر ان باثنین اللہ ثالثہما، ابوبکر ایسے دو آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے۔ تو حقیقت میں یہ ایک معجزہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جس سے اپنے نبی اور اپنے نبی کے ساتھی کو اس وقت بچایا، اور اسی کا ذکر ہم سورہ توبہ میں پڑھتے ہیں کہ جب اس میں دو میں کا ایک ساتھی کا دوسرا، یعنی ابوبکر صدیق کو ثانی اثنین کا خطاب دیا گیا، اور اسی بنا پر کہا جاتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کچھ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے، کوئی لوگ کہہ رہے تھے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت زیادہ ہے، کچھ کہہ رہے تھے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو بلایا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہ صرف ایک رات اور ایک دن کی نیکی جو انہوں نے غار ثور میں اللہ کے رسول کے ساتھ گزاری تھی، اس ایک دن کی نیکی عمر اور عمر کے پورے خاندان والی کی نیکیوں کے برابر نہیں ہو سکتی. نہیں، اگر ہم لوگ ہماری جتنی بھی نیکیاں ہیں ان ساری نیکیوں کو بھی لا کر کھڑا کر دیں سامنے، تو بھی ابو بکر صدیق کی اس ایک رات کی نیکی کے برابر نہیں ہو سکتی جو انہوں نے اس وقت اللہ کے رسول کے ساتھ گزاری تھی جب جان کا اتنا خطرہ تھا. تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بچایا اور ان کو محفوظ رکھا. پھر جو واقعات بتائے جاتے ہیں، کچھ کبوتر کے بھی واقعات ہیں، کچھ اور بھی، لیکن جو حسن روایت ہمیں پتہ چلتی ہے وہ مکڑی کے بارے میں پتہ چلتی ہے کہ جب وہ لوگ بہت قریب پہنچ گئے اور بس یہ تھا کہ وہ اپنے پیروں کو دیکھتے تو اللہ کے رسول کو پا لیتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا جاتا ہے کہ کچھ مکڑی ایسی وہاں پر بھیج دی یا مکڑی نے وہاں پر اس وقت اپنا جالہ بن دیا جس کی وجہ سے وہ لوگ وہاں سے ہٹ گئے اور ان کو لگا کہ یہاں پر کوئی موجود نہیں ہے. تو یہ روایت حسن روایت ہے جو ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایسے لشکر بھیجے جس کا ہم پہلے بھی ذکر پڑھ چکے ہیں، سورہ توبہ میں تھا کہ ایسے لشکر بھیجے کہ جو لوگوں کو نظر نہ آتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنے چھوٹی چھوٹی مخلوق سے بھی کام لے لیتا ہے، یعنی ایسی چھوٹی سی چیز جو مکڑی ہے، اور سب سے کمزور جو جالہ ہوتا ہے گھر ہوتا ہے مکڑی کا ہوتا ہے، لیکن مکڑی نے اس وقت اپنا وہاں جالہ بن دیا جس کی وجہ سے وہ اللہ کے رسول کو دیکھ نہیں سکتے تھے. اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دیکھ نہ سکا، پھر اللہ نے ایک مکڑی کو حکم دیا، اس نے غار کے منہ پر جالہ بن دیا، اس بنا پر وہ وہاں سے پلٹ گئے.
الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم.
اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی مدد کی. جب تین دن گزر چکے تو عبداللہ بن اریقت جو کہ آپ کا گائیڈ تھا وہ دونوں اونٹنیوں کو لے کر وہاں پر آ موجود تھا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنیوں پر سوار ہو کر وہاں سے مدینہ کی طرف نکل پڑے. لیکن اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو احتیاطیں تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جو تین دن ان لوگوں نے گزارے کیونکہ سامان تو کوئی ساتھ نہیں تھا. اس دوران عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ ابو بکر صدیق کے بیٹے عبداللہ بن ابی بکر جو کہ بہت ہی ذہین نوجوان تھے وہ روزانہ رات میں، یعنی جب دیر رات گزر جاتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے غار میں، مکہ کے جو حالات تھے اس سے باخبر کرتے اور پھر واپس چلے جاتے، اور صبح ہونے سے پہلے پہلے واپس مکہ میں صبح کرتے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے. پھر عامر بن فہیرہ جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بکریاں لے کر آتے، صبح صبح کے وقت بکریاں لے کر چلے جاتے، اور بکریوں کے پیروں کے نشان کی وجہ سے ان کے پیروں کے نشان تاکہ مٹ جائیں اس بنا پر وہاں بکریاں چراتے، اور احتیاطاً بکریوں کو غار تک لے جاتے تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ پینے کو مل جائے، انہیں بکریوں کا دودھ دھو کر ان کی خدمت میں پیش کرتے. تو اس طرح سے کھانے پینے کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. سارے پلان پہلے سے کیے ہوئے تھے کہ وہ لوگ اس طرح سے کام کریں گے. اور اس بات کی خبر ابو بکر صدیق کے گھر والوں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اللہ کے رسول نے کسی کو نہیں دی. ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میری جگہ تم آج رات یہاں پر گزارنا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان تھے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سبز چادر اوڑھا کرتے تھے وہی چادر اوڑھ کر اللہ کے رسول کے بستر پر وہ سو گئے. جب ان لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں بہت خوش ہوئے، لیکن دراصل وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. جب صبح دیکھا کہ وہ اللہ کے رسول کی بجائے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں تو وہ لوگ بہت پریشان ہو گئے اور بہت زیادہ غصے سے پیٹ و تاب کھانے لگے. کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے کھینچ کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کعبۃ اللہ تک لے گیا اور دن بھر قید بھی رکھا. اللہ کے رسول علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے مکہ چھوڑائے تھے کہ جو امانتیں تھیں لوگوں کی وہ امانتیں ان لوگوں کو لوٹا دی جائیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابھی تک لوگ، یعنی جو کفار مکہ تھے وہ لوگ ابھی تک اللہ کے رسول کے پاس امانتیں رکھوایا کرتے تھے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید دن بھر قید رہے. ابو جہل کہا جاتا ہے غصے میں بہت، سب سے زیادہ جس کو غصہ تھا وہ ابو جہل تھا، وہ اس میں پیش تھا. وہ ابو بکر صدیق کے گھر پہنچے. وہ لوگ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے اور وہاں پر پوچھا کہ کہاں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا اور اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ دیکھیں جوش ایمانی کہ انہوں نے کہا کہ ہم کو نہیں معلوم. اور واقعی میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتا کر نہیں گئے تھے کہ آپ کا ارادہ کس طرف ہے, یعنی یہ نہیں بتایا تھا کہ ہم مدینہ جا رہے ہیں, یہ بھی نہیں بتایا کہ ہم کہاں پناہ لیں گے, کس غار میں وقت گزاریں گے. اور آپ دیکھیں کہ یہ اچھا ہی ہوا کہ نہیں بتایا. اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول نکل چکے تو ابو بکر صدیق اور اللہ کے رسول کے لیے پوچھنے کے لیے ابو جہل اور اس کے ساتھ کچھ لوگ آئے, اور ان لوگوں نے پوچھا تب میں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم, تو ابو جہل نے اس زور کا تھپڑ مارا کہ کہتے ہیں کہ ان کے کان کی بالی ٹوٹ کر گر گئی. یعنی اس زمانے میں بھی لڑکیوں پر ہاتھ اٹھانا معیوب سمجھا جاتا تھا, لیکن ابو جہل نے اللہ کے رسول کی دشمنی میں اس کا بھی خیال نہیں کیا اور ایک لڑکی پر ہاتھ اٹھایا جو کہ بہت شرم کی بات تھی. کس طرح سے ابو بکر صدیق کے گھر کے سارے لوگ اللہ کی راہ میں قربانیاں دے رہے ہیں, تکلیف اٹھا رہے ہیں. پھر اسی طرح سے اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پتہ چلتا ہے جن کو ذات النطاقین کا لقب ملا تھا. وہ کہتی ہیں کہ جب فیصلہ ہو چکا اور میرے والد سفر کے لیے تیار ہو چکے, سامان تیار کر رہے تھے, کھانا ایک تھیلی میں رکھا گیا, ایک چھوٹے سے مشکیزے میں پانی بھر دیا, پھر ان دونوں کو باندھنے کے لیے کوئی چیز نہ ملی تو اسماء بنت ابو بکر نے اپنا نطاق یعنی کمر بند جو تھا وہ اتار کر پھاڑ ڈالا, اس کے ایک حصے سے تھیلی اور دوسرے حصے سے مشکیزے کا منہ باندھ دیا. اس زمانے میں عرب خواتین کمر پر کمر بند کے طور پر ایک پٹا باندھا کرتی تھیں جو نطاق کے نام سے معروف تھا. اس وقت اسماء رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا وہی کپڑا استعمال کیا, اسی بنا پر ان کا جو لقب تھا ذات النطاقین پڑ گیا تھا دو پٹکوں والی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنا پر سیدہ اسماء کو جنت کی خوشخبری بھی دی تھی, یقیناً اسماء کے لیے جنت میں دو نطاق یعنی پٹکے ہیں. لیکن یہ والی حدیث کوئی اوتھینٹک حدیث کی کتاب میں نہیں ہے, لیکن اس کو ضعیف بھی نہیں کہا گیا ہے, انصاب الاشراف میں اس کا ذکر کیا گیا ہے. اس کے بعد وہ کہتی ہیں اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے دادا جو ابو قحافہ تھے جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, انہوں نے ابو بکر صدیق کو تھوڑا سا سست کہا اور کہا کہ کیسے یہ ہم کو چھوڑ کر چلا گیا اور کچھ سامان یعنی کوئی پیسہ وغیرہ بھی نہیں رکھا. تو ان کی فکر کو دور کرنے کے لیے وہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک تھیلی لی اور اس کو کچھ پتھروں سے بھر دیا اور اس کو زمین کے گڑھے کے اندر رکھ دیا, اور اپنے دادا جو کہ اس وقت نابینا تھے ان کو میں لے کر آئی اور ان کو ہاتھ لگا کر بتایا کہ دیکھیے ابو بکر صدیق کافی مال رکھ کر گئے ہیں. انہوں نے ہاتھ لگا کر دیکھا تھیلی کو تو ان کو اطمینان ہوا کہ ٹھیک ہے اگر اب گیا ہے تو کوئی پرواہ نہیں. اس وقت انہوں نے اپنی فراست سے کام لیا تاکہ ان کے دادا کوئی شور نہ کرے یا اس طرح سے کوئی ان کے والد کو برا بھلا نہ کہیں. اور وہ کہتی ہیں کہ میرے والد تو سارا مال اللہ کے رسول کے لیے ہجرت کے راستے کے لیے خرچ کرنے کے لیے لے کر چلے گئے تھے, یعنی کچھ چھوڑا نہیں تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو آپ دیکھ رہے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی جان بھی لگائی, ابو بکر صدیق نے اپنا مال بھی اللہ کے رسول کے لیے لگایا. اور جس اونٹنی کا ذکر ابھی ہم نے کیا تھا, دو اونٹنیاں انہوں نے تیار کی تھیں, اور جب غار ثور پر عبداللہ بن علاقت وہ دونوں اونٹنیاں لے کر آتا ہے, اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے خدمتن پیش کی, یہ اونٹنی میری طرف سے ہے. تب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیمتن, یعنی میں ایسے نہیں لوں گا بلکہ اس کی قیمت ادا کروں گا. ایک اور بات ہم کو سیکھنے کو ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت یعنی دین کی راہ میں جو قربانی دی جائے گی چاہے وہ جان سے ہو یا مال سے, اللہ کے رسول نے گوارا نہ کیا کہ اللہ کی راہ میں ہجرت میں ان کا مال خرچ نہ ہو. جیسے بات ہوتی ہے نا کہ اگر کوئی بھی نیک کام شروع کرنا ہے تو شروعات کہاں سے ہوگی, اپنے گھر سے ہوگی. بعض اوقات ہم کیا سمجھ لیتے ہیں کہ دین کا کام کرتے رہنے سے ہم جو دین کے لیے خدمات پیش کر رہے ہیں اپنا وقت لگا رہے ہیں تو اب ہمیں مال خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو یہ بات مناسب نہیں ہے. اللہ کے رسول اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم دیکھیں کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی جان بھی لگائی اور مال بھی لگایا. اب جب غار ثور سے روانگی ہوئی, تین دن یہاں پر انہوں نے وقت گزارا, اور اس وقت اس زمانے میں بھی کھوجی ہوا کرتے تھے. کہا جاتا ہے کہ مکہ والوں نے اپنے کھوجی دوڑا دیے کہ کسی طرح سے وہ معلوم کرے کہ کہاں پر یہ لوگ گئے ہیں, اور اس زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود تھے کہ جو زمین پر دیکھ کر اندازہ لگا لیتے تھے کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے یا گھوڑا گزرا ہے یا انسان کے جوتے کے نشان ہیں. اب ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا ساری جاسوسی آج ہمارے دور میں ہی ہوتی ہے, لیکن اس زمانے میں بھی ایسے لوگ ہوتے تھے, اتنے ماہر ہوتے تھے وہ جن کو کھوجی کہا کرتے تھے. تو وہ کھوجی چاہے وہ پختہ زمین ہو یا کوئی اور زمین, وہ اس قدر باریکی سے اس کا اندازہ لگاتے تھے کہ یہاں سے کون گزرا ہے. ایون یہ بھی اندازہ لگاتے تھے کہ کتنے لوگ گزرے ہیں, جوتوں کے نشان کی بنا پر وہ پہچانتے تھے. اب دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بہترین انتظام کیا تھا کہ جب عبداللہ بن ابی بکر ان کو مکہ کی خبریں دینے کے لیے آتے تو ان کے پیروں کے نشان سے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر موجود ہیں. تو اسی بنا پر عامر بن فہیرہ بعد میں آتے تاکہ وہ بکریاں چرا کر ان قدموں کے نشان کو ختم کر دیں. یہ بھی ایک احتیاط کی گئی. تین دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار میں ہی رہے, یعنی ابھی آپ نے گھر سے نکلتے ہی سفر نہیں شروع کر دیا, بلکہ 3 دن غار میں رکے رہے تاکہ کفار مکہ کا جو پلان تھا کہ آپ کو انہوں نے کھوج کرنے کے لیے لوگوں کو پیچھے لگایا تھا کہ 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے تاکہ یہ جوش اور جذبہ تھوڑا سا ٹھنڈا پڑ جائے. اس کے بعد پھر آپ نے 3 دن کے بعد غار سے اپنے سفر کا ارادہ کیا. تو یہ عامر بن فہیرہ بکریاں لے کر آتے اور ساتھ میں دودھ بھی پلا دیتے ان بکریوں کا. اللہ کے رسول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو کھانے پینے کا انتظام بھی الحمدللہ ہو گیا تھا, اور ان بکریوں کی وجہ سے وہ قدموں کے نشان بھی پھر ختم ہو جاتے تھے تاکہ پھر وہ کھوجی اللہ کے رسول کا پتہ نہ لگا سکے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ توکل اللہ کے رسول نے کیسے کیا, بس اللہ تعالیٰ سے دعا کر لی کہ اللہ تعالیٰ تو مدد فرما دے اور سب کام ہو جائے گا, بس ایسے ہی ہو گیا. جی اسباب, بالکل. تو اسباب کو بروئے کار لایا جائے اور پھر توکل کیا جائے. یعنی توکل یہ نہیں ہے جیسے اللہ کے رسول سے خود پوچھا گیا تھا کہ توکل کیا ہے, اونٹ کو چھوڑ دینے کے بعد توکل کروں یا باندھنے کے بعد. تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا کہ اونٹ کو باندھنے کے بعد توکل کرو. بعض وقت ہم لوگ, یعنی آج ہم مسلمان کیوں اتنا آرام سے زندگی گزار رہے ہیں اور اتنی ہم خواب غفلت میں ہم گرفتار ہیں آج, اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں. ہم سوچتے ہیں اچھا کوئی معجزہ ہی ہوگا, ہم نے دعا کر لی اللہ تعالیٰ سے, ہمارا تو توکل بہت ہے اللہ تعالیٰ پر, اب ہمارا توکل اللہ پر ہے تو اللہ تعالیٰ ہی سب کر دے گا. ہم نے تو میدان عرفات میں دعا کی, ہم روز افطار کرنے سے پہلے دعا کرتے ہیں, ہم روز فرض نماز کے بعد دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سر بلندی عطا کر, اللہ تعالیٰ اسلام کو سر بلندی عطا کر, اللہ تعالیٰ اسلام کو بول بالا کر دے, اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو نیک بنا دے, ہمیں نیک بنا دے. بس دعائیں کرتے جا رہے ہیں, دعائیں کرتے جا رہے ہیں. اتنا توکل ہمارا اللہ تعالیٰ پر ایسا ہے کہ بس ہم کچھ کرتے ہی نہیں ہیں. تو کیا یہ توکل صحیح ہے, مناسب ہے؟ صحابہ اکرام نے اسی طرح سے کیا تھا, بس صرف کعبۃ اللہ کے پاس بیٹھ کر دعا کر لی تھی انہوں نے؟ نہیں, انہوں نے تو آپ دیکھیں کہ دعائیں بھی ساتھ میں کی, اور ساتھ میں ان کو اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ تو تھا, لیکن اس بھروسے کے لیے وہ صرف اس پر قناعت کر کے نہیں بیٹھ گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ سب حالات چینج کر دے گا, بس کوئی ایک معجزہ ہوگا, آسمان سے کوئی ندا آئے گی اور کہا جائے گا کہ اچھا لو ابو بکر صدیق عمر حالات ٹھیک ہو گئے, تم لوگ ہجرت کر لو یہاں سے, حالات ٹھیک ہو گئے, تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. تو خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. تو ہمیں خود کچھ کوشش کرنی ہوگی, کچھ اٹھ کر کچھ عزم ارادہ اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا, خواب غفلت سے بیدار ہونا پڑے گا. اور جب تک ہم شروعات نہیں کریں گے, آپ دیکھیں کہ ہم میں سے ہر کوئی ہر ایک ہی سوچتے, آپ بھی یہ سوچتے ہوں گے اور میں بھی یہ سوچتی ہوں کہ اچھا میرے اکیلے کرنے سے کیا ہو جائے گا. تو اگر ہر کوئی یہ سوچے تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکے گا, اور ہر کوئی یہ بھی سوچتے کہ اچھا میں کیوں کروں, سامنے والا تو کر رہا ہے, وہ سامنے والا کر رہے نا اسے کرنے, تو مجھے کرنے کی کیا ضرورت, دو دو لوگ مل کر کیا کریں گے, اختلافات ہوں گے, اس لیے بہتر ہے کہ ہم اپنی جگہ بیٹھے رہیں, سامنے والے کو کرنے دیں. تو نہیں, ایسا نہیں ہے, خود اٹھیں خود کریں. بعض وقت ہم کو لگتا ہے کہ اچھا ہماری آواز نقار خانے میں ایک طوطی کی طرح ہوگی, تو ایسا نہیں ہے, آپ شروعات تو کریں, آپ پہل تو کریں. تو کس طرح سے اللہ کے رسول سے حالات سے باخبر رہے, 3 دن تک ان کو مکہ میں کیا کیا خبریں ہوتی رہیں, کیا کیا ان کے پلان بنتے رہے کفار مکہ کے, وہ ساری خبریں عبداللہ بن ابی بکر سے ملتی رہیں. پھر قدموں کے نشان مٹانے کے لیے عامر بن فہیرہ بکریاں لاتے تھے اور دونوں کام اس سے حل ہو گئے. پھر آپ لوگوں نے سیدھا اسٹریٹ روٹ نہیں یوز کیا جو مدینہ کا اسٹریٹ راستہ تھا, بلکہ آپ نے کوسٹل روڈ استعمال کیا جو کہ سمندر سے لگتا ہوا راستہ تھا, یمن کا راستہ آپ نے استعمال کیا. سبحان اللہ, کس قدر اللہ کے رسول کی آپ احتیاطیں آپ دیکھیں کہ کیسے انہوں نے ساری احتیاطوں کو ملحوظ رکھا تاکہ دشمن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پا سکے. اسی لیے کیا نا, کیوں اللہ کے رسول نے یہ احتیاطیں کیا بتائی, کیوں یہ احتیاطیں کی گئیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نہ بچاتا اللہ کے رسول کو, اللہ تعالیٰ کے لیے تو بس حکم دینے کی دیر ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے, لیکن اللہ کے رسول نے یہ احتیاطیں کیوں کی؟ اللہ کے رسول نے یہ احتیاطیں اس لیے کی تاکہ آپ کفار مکہ کی تمام جو مکر تھی, جو چالیں تھے, اس سے محفوظ رہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, یعنی جب مکہ سے آپ نکلے تھے تو اس وقت آپ نے فرمایا تھا کہ اے مکہ, تو مجھے بہت عزیز ہے لیکن تیرے شہر والے مجھے رہنے نہیں دیتے. اب دیکھیں, یہ تو وہ شہر تھا جو ابراہیم علیہ السلام نے جس کو آباد کیا تھا, جو پوری دنیا کا ایک سینٹر, ایک مرکز ہے. لیکن بعض اوقات جو آپ کو چیزیں اتنی پسندیدہ ہوتی ہیں, وہ پسندیدہ چیزیں اللہ کی وجہ سے آپ کو اللہ کی خاطر چھوڑنی پڑتی ہیں. اللہ کے رسول کا دل تو نہیں چاہ رہا ہوگا وہاں سے نکلنے کو, لیکن نکلنا پڑا. تو جب جس وقت ضرورت ہے تو جس چیز کو چھوڑنا پڑے اسے چھوڑنا بھی پڑتا ہے. تو وہ شہر سے آپ نکلے اور آپ نے دعا بھی کی تھی, اور اس لیے ہم کو کہیں بھی ہم نکلے تو دعا کرتے رہنی چاہیے. قرآن میں جو دعا بتائی جاتی ہے کہ یہ اللہ کے رسول نے ہجرت کے وقت دعا کی تھی تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک طرح سے سپورٹرز پیدا کر دے, جہاں سے بھی نکال اچھائی کے ساتھ نکال، جہاں داخل فرما وہاں بھی اچھائی کے ساتھ داخل فرما، کچھ لوگوں کو مددگار بنا دے۔ تو یہ دعا ہم کو ہمیشہ کرتے رہیں، کوئی بھی کام کا جب ہم ارادہ کریں تو وہ دعا ہم ضرور کریں جس میں ایک پوری طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہے، اور پھر اسباب کو بھی بروئے کار لائیں۔
وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا۔
تو یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ کچھ لوگوں کو میرا مددگار بنا دے۔ آپ دیکھیں جب تک خلافت قائم نہیں ہوگی، اللہ کے رسول وہاں سے نکلے تھے مکہ سے مدینہ کی طرف، تو اللہ کے رسول وہاں پر صرف عبادات کے لیے نہیں آئے تھے کہ آپ نے مسجد نبوی تعمیر کر لی، بس نماز پڑھ لو اور اپنی جگہ بیٹھ جاؤ، نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ہر طرف اللہ تعالیٰ کی بادشاہی چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ ہو۔ اس بنا پر اللہ کے رسول نے وہاں سے ہجرت کی اور مکہ سے مدینہ آئے۔ ورنہ صرف نماز پڑھنے کی حد تک تو ہم دیکھتے ہیں مکہ میں بھی اجازت تھی، نماز پڑھنے پر پابندی نہیں تھی وہاں پر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پوری طرح سے اسلام کے نفاذ کے لیے آپ نے وہاں سے ہجرت کی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روٹ یوز کیا وہ ڈائریکٹ مدینہ والا روٹ نہیں تھا، کہ جو سیدھا راستہ تھا وہ وائٹ والی لائن ہے مدینہ کا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ واپس یعنی ادھر یمن کی طرف آئے، اور جو سمندر کے جو قریب سے راستہ ہوتا تھا وہ سمندری راستے سے آپ گزرے، جو گرین والی لائن بتائی گئی ہے۔ تو یہ گرین والی لائن یعنی پہلے رائٹ پھر لیفٹ پھر رائٹ پھر لیفٹ، اس طرح سے عبداللہ بن اریقت جو آپ کا گائیڈ تھا جس کو آپ نے ہائر کیا تھا، اس نے دراصل آپ کو اس طرح سے لے کر گئے کہ پہلے پورا پھر پچھم پھر پورا پھر پچھم، یعنی رائٹ لیفٹ ہوتے ہوئے گئے، تاکہ اگر کسی کی نظر پڑے بھی تو وہ آپ کی خبر نہ پا سکے کہ اچھا ابھی رائٹ کی جانب جا رہے تھے، سیدھے ہاتھ کی طرف جا رہے تھے، پتہ چلا تھوڑی دیر کے بعد وہ الٹی طرف مڑ گئے، پھر سیدھی طرف مڑے پھر الٹی طرف مڑ گئے۔ آپ راستے میں دیکھ رہے ہوں گے کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے رائٹ اور لیفٹ لیتے ہوئے وہ گائیڈ یہاں سے چلا گیا۔ ایک اور بات ہم کو سیکھنے کو ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گائیڈ کیا تھا وہ نان مسلم تھا، عبداللہ بن اریقت، لیکن وہ راستوں کا ماہر مانا جاتا تھا، یعنی اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ایک تو ٹرسٹ کرنے کے قابل اعتماد ہے، دوسرا اس کو راستوں کی بہت پہچان ہے، کیونکہ اس زمانے میں آپ دیکھیں کوئی نشان نہیں تھا، کوئی روڈز نہیں تھے، کوئی لائٹس نہیں تھی، کوئی آپ کے پاس نقشے نہیں ہوا کرتے تھے۔ آج تو ہم ہمارے سامنے نقشہ رکھتے ہیں نا کہ اچھا کہاں جانا ہے، کدھر سے مڑنا ہے، کدھر جانا ہے، کب رائٹ لینا ہے، کب لیفٹ لینا ہے۔ اس زمانے میں ایسے کوئی راستے نہیں تھے، اور جو نارمل راستہ تھا جو لوگوں کے جانے آنے کی وجہ سے بن گئے تھا اس کو وہ اس سے ہٹ کر جانا چاہتے تھے۔ اگر صحرا میں آپ بھٹک گئے تو پھر سارا سال تک آپ کو راستہ نہیں مل سکتا، یعنی پھر صحرا تو ایسا صحرا ہے کہ جس میں اگر انسان چلا جائے تو بالکل نظر بھی نہیں آتا ہے۔ جب طوفان چلتا ہے صحرا میں، ہوائیں چلتی ہے، تو یقین جانے کہ جہاں پر ابھی گڑھا ہوتا ہے وہاں پر ابھی آدھے گھنٹے کے بعد مٹی کا ڈھیر بن جائے گا اگر انسان وہاں پر رہے، اور چونکہ کوئی راستے میں رکاوٹ نہیں ہوتی تو خوب زور سے ریت اڑتی ہے، اور جہاں خالی جگہ ہوتی ہے وہاں ریت کا ٹیلا بن جاتا ہے، یعنی راستہ بھٹکنے کے چانسز ہیں۔ لہٰذا اس لیے آپ نے گائیڈ کو کیا۔ تو ایک اور بات معلوم ہوئی کہ آپ غیر مسلموں کی جو کوالٹیز جو ایبلٹیز ہیں ان کی، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں مسلمان۔ یعنی بعض وقت ہم اتنے زیادہ مطلب ہمارے جو ذہن ہے وہ تنگ ہو جاتا ہے کہ اچھا نہیں غیر مسلموں سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا جائے، لیکن نہیں، آپ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت دی ہے اگر وہ اسلام کے کام میں آ سکتی ہے تو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں، کوئی برائی نہیں، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اس سے فائدہ اٹھایا، حالانکہ وہ نان مسلم تھا، عبداللہ بن اریقت۔ اب جب یہ لوگ چلے تو راستے میں کئی لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابتدا کی سفر کی یمن کی طرف سے راستہ آپ نے اختیار کیا، اور جو کوسٹل راستہ تھا یعنی سمندر کی جانے والا وہ راستہ آپ نے اختیار کیا۔ بہت سارے لوگ آپ کی جان کے دشمن ہو گئے تھے یا آپ کو پکڑنا چاہتے تھے، تو پتہ چلتا ہے کہ سراقہ بن مالک یہ اپنے قبیلے کا سردار تھا، بعد میں یہ مسلمان ہو گئے تھے لیکن اس وقت یہ مسلمان نہیں تھے۔ اب انہوں نے ارادہ کیا، ان کو کوئی شخص ان کا آ کر کہتا ہے قبیلے کا کہ میں نے دو لوگوں کو یا کچھ لوگوں کو سمندر کی جانب سے جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو سراقہ بن مالک کہتے ہیں کہ چونکہ مجھے 100 اونٹوں کے انعام کا لالچ تھا، اس بنا پر میں نے اس شخص سے کہا کہ نہیں نہیں وہ لوگ ادھر نہیں گئے، تم چین سے بیٹھو، اور میں نے خود جانے کا ارادہ کیا۔ میں نے اپنے نوکر سے کہا، غلام سے، کہ میری سواری تیار کرو، اور میں پھر نکل گیا، اور یہاں تک کہ پھر میں نے ان لوگوں کو پا لیا۔ میں نے دیکھا کہ ابوبکر صدیق اور اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آپ کے ردیف ہوا کرتے تھے، ردیف کا مطلب ہوتا ہے کبھی آگے کبھی پیچھے۔ اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا کہ ابو بکر صدیق تم ایسا کیوں کرتے ہو، کبھی تم میرے پیچھے آتے ہو کبھی میرے آگے آتے ہو؟ تو آپ دیکھیں ابو بکر صدیق کا جواب کیسی محبت کی انتہا تھی واقعی میں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی پیچھے سے آنے والا ہے اور اللہ نہ کرے آپ پر حملہ کر دے گا تو میں اس وقت پیچھے ہو جاتا ہوں تاکہ اگر کوئی حملہ کرے تو مجھے نقصان پہنچے آپ کو نہ پہنچے، اور جب مجھے لگتا ہے کہ کوئی آگے سے آئے گا اور آپ پر کچھ آپ کو نقصان پہنچائے گا تو میں اس وقت آپ کے آگے آ جاتا ہوں تاکہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ سبحان اللہ، دیکھیے آپ کی محبت کیسی ہے۔ یہ بہت سارے لوگ نکل کھڑے ہوئے، سوراخا کہتے ہیں کہ میں نے بھی سوچ لیا کہ میں اللہ کے رسول کے بارے میں اگر مجھے معلوم پڑ جاتا ہے اور میں آپ کو گرفتار کر کے پکڑ کے پہنچا دوں گا، اور میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ میں تب بہت امیر اور مالدار بن جاؤں گا کیونکہ 100 اونٹ میرے حصے میں آئیں گے اور ابوبکر صدیق کے 100-200 اونٹ کا میں مالک ہو جاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نکلا اور میں نے دیکھ لیا کہ وہ لوگ جا رہے ہیں تو میں پیچھے تھا اور مجھے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی کہ وہ لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے راستے سے گزر رہے تھے۔ ابوبکر صدیق بار بار پیچھے پلٹ کر دیکھ رہے تھے اور اللہ کے رسول سے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول وہ شخص قریب آ گیا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی۔ جب یہاں تک کہ سراقہ بن مالک کہتے ہیں کہ میں قریب پہنچا اور میں نے فال کا تیر بھی نکالا تھا، اس زمانے میں لوگ توہم پرستی میں مبتلا تھے ہم سب جانتے ہیں، اور وہ تیر بھی مجھے یہ بتا رہا تھا کہ تم یہ سفر نہ کرو، لیکن میں نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی۔ بہرحال جب میں تعاقب کرنے لگا تو عجیب معاملہ پیش آیا، جب میں قریب پہنچا اور وہ واقعہ جو عجیب واقعہ پیش آیا تو یقیناً میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ میرے گھوڑے کے اگلے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے۔ میں گرا پھر سنبھلا اور گھوڑے کو ڈانٹ پلائی، بڑی مشکل سے اس نے اپنے گڑے ہوئے پاؤں زمین سے نکالے، اس کے ساتھ ہی زمین سے دھویں جیسا گرد و غبار بلند ہوا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سب دیکھ رہے تھے، وہ بار بار بے قرار ہو کر پیچھے مڑ کر دیکھتے تھے۔ میں نے دوبارہ تیروں سے فال نکالی مگر دوبارہ وہ تیر میرے خلاف ہی نکلے، مرضی کے خلاف۔ اب سوراخا کہتے کہ اچانک میرے گھوڑے کے اگلے پاؤں دوبارہ گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے، پھر میں گرا اور بار بار یہی ہونے لگا۔ میں نے سوچا کہ مجھے معلوم ہے جو مجھے تکلیف پہنچی وہ آپ کی دعا کی وجہ سے پہنچی ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ کامیاب ہو کر رہیں گے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اس نے کہا کہ یعنی وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول واقعی میں اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر میں نے کہا کہ آپ مجھے امان دیجیے، اللہ کے رسول نے اس کو امان دی۔ پھر اس نے کہا سوراخا بن مالک نے کہ آپ مجھے لکھ کر دے دیجیے، اللہ کے رسول نے عامر بن فہیرہ سے کہا کہ اس کو امن نامہ لکھ کر دے دیا جائے۔ تو پروانے امن کی جب درخواست کی میں نے تو آپ کے حکم پر عامر بن فہیرہ نے مجھے چمڑے کے ٹکڑے پر وہ امن نامہ لکھ کر دے دیا، پھر اس کے بعد آپ وہاں سے رخصت ہو گئے۔ سوراخا بن مالک یہ بھی کہتا ہے کہ میں نے یہ بھی آپ کو پیشکش کی کہ آپ میری کوئی مدد کی ضرورت ہے تو میں مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے یہ بھی کہا کہ میرے پاس کھانا یعنی توشہ رکھا ہوا ہے، آپ وہ توشہ استعمال کر لیں، لیکن ان لوگوں نے میری کوئی چیز نہیں لی اور میں نے ان سے پروانے امن لکھ کر میں وہاں سے واپس لوٹ آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو بات کہی تھی، گو کہ یہ ضعیف ہے جو ملتی ہے، لیکن اس وقت جو بات کہی تھی اللہ کے رسول نے، اور دیکھیے کہ اللہ کے رسول کس طرح سے نفسیات کو دیکھ کر بات کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیف بک اذا لبست سوار کسرا، اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب تو کسرا کے کنگن پہنے گا۔ سوراخا کہتے کہ جب حضرت عمر کے پاس کسرا کے کنگن شاہی پٹکا اور تاج لایا گیا تو انہوں نے مجھے بلایا اور یہ سب زیورات مجھے پہنا دیے، میری کلائیوں پر گھنے بال تھے۔ حضرت عمر نے مجھے حکم دیا اپنے دونوں بازو بلند کرو، پھر نہایت بلند آہنگی سے فرمایا اللہ سب سے بڑا ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے سارا سامان ربوبیت کے دعوے دار کسرا بن ہرمز سے چھینا اور بنو مدلج کے ایک عرابی سوراخا بن مالک بن جاسم کو پہنا دیا۔ کس طرح سے انسان کے دل پھر جاتے ہیں کہ جو شخص نکلا تھا اللہ کے رسول کو پکڑنے کے لیے اور 100 اونٹوں کی لالچ میں، چونکہ اللہ کے رسول جانتے تھے کہ وہ 100 اونٹوں کی لالچ میں نکلا، لہٰذا اللہ کے رسول نے جو اس کو خوشخبری دی کہ تم کس طرح کے کنگن پہنو گے اور جس کی بنا پر وہ مالدار ہو گئے تھے۔ سوراخا سے اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ تم بس اتنا کہنا کہ لوگوں کو ہمارے بارے میں نہ بتانا۔ سوراخا جب واپس جانے لگے تو راستے میں بہت سارے لوگ ملے، وہ سب کو یہ کہتے رہے کہ ادھر کوئی نہیں ہے اور تم ادھر نہ جاؤ، یعنی ایک طرح سے اللہ کے رسول کو انہوں نے سپورٹ کیا۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک شخص نکلتا ہے آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے، اور یکسر وہ اس شخص کی حالت بدل جاتے ہیں کہ وہ وہی اللہ کے رسول کا سپورٹر بن گیا، کیونکہ اس نے جا کر بہت سارے لوگوں کو وہاں سے ڈائیورٹ کیا کہ نہیں ادھر جانے کی ضرورت نہیں، ادھر کوئی نہیں، میں وہاں دیکھ چکا ہوں۔ تو کس طرح سے وہ اللہ کے رسول کا مددگار بن گیا ایک طرح سے، اور بعد میں پھر یہ ایمان لے آئے۔ اب جو اس سفر کا خاص جو واقعہ ہم کو ملتا ہے، ام معبد خزائیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں پتہ چلتا ہے بعد میں یہ بھی ایمان لا چکی تھیں، بہت ہی ان کی ایک امیزنگ پرسنالٹی تھی ان خاتون کی، کہا جاتا ہے کہ بہت بڑے ڈیل ڈول کی مالک تھیں، بہت بہادر بھی تھیں، اور بہت زیادہ مہمان نواز تھیں، ان کا خیمہ راستے میں تھا اور آنے جانے والوں کو کھانا دینا یا ان کی مدد کرنا ان کا کام تھا۔ سبحان اللہ، دیکھیں اس زمانے کے لوگ، یعنی کچھ تو برائیاں تھیں ان لوگوں میں لیکن اچھائیاں بھی بہت تھیں، کہ وہ لوگ بہت زیادہ مہمان نواز ہوا کرتے تھے، کیونکہ راستے میں کوئی ہوٹل تو نہیں ہوتے تھے، تو لہٰذا جو راستے میں گھر ہوتے وہی لوگ راستے والوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ راستے میں اللہ کے رسول کو ملا۔ جب اللہ کے رسول وہاں سے گزرے تو ظاہر سی بات ہے ساتھ میں کھانے پینے کا تو کوئی سامان نہیں تھا۔ اللہ کے رسول سے ان کی نظر خیمے پر پڑی اور پھر وہاں پر آپ نے ایک بکری بھی دیکھی۔ آپ نے پوچھا، ما ہاذہ شاتو یا ام معبد، اے ام معبد یہ بکری کیسی ہے؟ ام معبد نے جواب دیا کہ یہ بہت کمزور ہے اور کمزوری ہی کی وجہ سے اپنے ریوڑ کے ساتھ نہیں جا سکی۔ آپ نے پوچھا، فہل بہا من لبن، کیا یہ دودھ دے سکتی ہے؟ ام معبد نے کہا، یہ بہت ہی لاغر ہے، دودھ نہیں دے سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اتاذنین ان احلی بہا، اگر اجازت ہے تو میں اسے دو سکتا ہوں؟ ام معبد نے کہا، کیوں نہیں، اگر اس میں دودھ ہے تو ضرور دو لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بکری قریب لاؤ۔ پھر اللہ کا نام لیا، اس کے تھن کو ہاتھ لگایا اور برکت کی دعا فرمائی۔ بکری اپنی دونوں ٹانگیں پھیلا کر جگالی کرنے لگی۔ آپ نے ایک بڑا برتن منگوایا، یہ برتن ایک پوری جماعت کو سیر کرنے کے لیے کافی تھا۔ آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے بکری کو دوہا، اس کے تھنوں سے اتنی تیز دھار سے دودھ نکلا کہ برتن بہت جلدی بھر گیا اور سطح پر جھاگ نظر آنے لگا۔ پھر ام معبد کو بھی آپ نے دودھ مرحمت فرمایا اور اپنے ساتھیوں کو بھی جو آپ کے ساتھ تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عامر بن فہیرہ اور عبداللہ بن اریکت، ان سب کو وہ دودھ دیا پینے کے لیے اور ام معبد کو بھی دیا، سب نے سیر ہو کر دودھ پیا۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک بات اور ہمیں پتہ چلتی ہے کہ دودھ دوہنا، اگر ہم جیسے لوگوں سے کہیں تو ہم تو اس کو بہت ہی معمولی کام سمجھے نا، ہم کہیں پہلی بات تو ہم پیچھے ہٹیں گے، ہم کو تو آتا ہی نہیں ہے کیسے کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ اہم، احترام کے قابل اور عزت والی شخصیت کسی کی ہو سکتی ہے بھلا؟ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کو بھی محبوب، صحابہ کرام کو بھی محبوب اور پوری امت کو محبوب ہے، اور امت ہی کو کیا، ہم تو دیکھتے ہیں کہ غیر مسلموں کو بھی اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ کچھ لوگوں نے ایسے اشعار لکھے ہیں، جب ہماری آخری کلاس رہے گی اس وقت میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گی وہ اشعار، جو غیر مسلم ہیں لیکن اللہ کے رسول کی محبت میں انہوں نے ایسے اشعار لکھے ہیں کہ حیران ہو جاتی ہے طبیعت سن کر۔ لیکن اس کے باوجود آتا ہے کہ جس کو ہم اتنا معمولی کام سمجھتے ہیں، آج جو ہمارے یہاں کے گوالے ہیں جو دودھ دوہتے ہیں، ہم ان کو کتنا، یعنی بعض سب ہمارے سوسائٹی میں ان کو اتنی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، لیکن اللہ کے رسول نے کوئی کام کو معیوب نہیں سمجھا۔ آپ نے اپنے ہاتھوں سے بکری کا دودھ دوہا، حالانکہ اس وقت تین لوگ آپ کے ساتھ تھے، ابو بکر صدیق، عامر بن فہیرہ اور عبداللہ بن اریکت۔ آپ چاہتے تو ان سے بھی کہہ سکتے تھے، لیکن آپ نے ان سے نہیں کہا، خود کام کرنا گوارا کیا۔ اس لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا تو انہوں نے فرمایا تھا نا کہ اللہ کے رسول اپنا کام اپنے ہاتھ سے کر لیتے تھے، جوتا اگر آپ کا کچھ ٹوٹ جاتا تو خود اپنے ہاتھ سے سی لیتے، اپنے کپڑوں کی خود سلائی کر لیتے، تو اپنے کام اپنے ہاتھ سے کرنے والے تھے، تو یہ کام کرنے میں کوئی معیوب بات نہیں آپ دیکھیں، لیکن ہم نے اپنے طور پر بنا لیا نا کچھ کاموں کو معیوب۔ تو بہرحال اللہ کے رسول نے بکری کا دودھ اپنے ہاتھ سے دوہا، خود بھی سیراب، یعنی خود بھی پیا، دوسروں کو بھی پلایا۔ ام معبد بہت زیادہ حیران ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ جب دوپہر ہوئی تو ام معبد کے شوہر ابو معبد اپنی کمزور اور بوڑھی بکریوں کا ریوڑ ہانکتے ہوئے لے آئے۔ جب ان کی نظر دودھ پر پڑی تو بہت حیران ہوئے، پوچھنے لگے، ام معبد یہ دودھ کہاں سے آیا؟ ہماری بکری تو بڑی کمزور تھی، دودھ والی نہیں تھی اور گھر میں دودھ بھی نہ تھا۔ ام معبد نے کہا، اللہ کی قسم، ہمارے ایک بہت بابرکت آدمی آیا تھا، یہ دودھ اسی کی برکت کا نتیجہ ہے۔ پھر اس نے سارا ماجرا سنایا۔ ابو معبد نے کہا، میرے سامنے ذرا اس مہمان کی صفات تو بیان کرو۔ اس وقت ام معبد نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تصویر، دل آویز تصویر کشی کی، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس بادیہ نشین عورت کو بڑی حقیقت والی نظر عطا کی تھی، وہ بہت حقیقت شناس، فصیح اور بلیغ زبان ان کو عطا فرمائی تھی۔ اب دیکھیں کیوں اس وقت بچوں کو دیہاتوں میں بھیجا جاتا تھا یا ایسے صحرا میں بھیجا جاتا تھا پرورش کے لیے، کیونکہ ایسے دیہات والوں کی زبان بہت فصیح اور بلیغ ہوتی تھی، زبان میں ملاوٹ نہیں ہوتی تھی۔ تو ام معبد کو کیا معلوم تھا کہ ان کے اس وقت جو اللہ کے رسول کو انہوں نے ڈسکرائب کیا تھا، جو شخصیت کو، اس کو شمائل کہتے ہیں، اور ترمذی میں سب سے زیادہ یہ روایت آئی ہے، ان کی یہ روایت کس قدر مشہور ہو جائے گی کہ کوئی سیرت کی کتاب کمپلیٹ نہیں ہو سکتی جب تک کہ ام معبد کا بیان کیا ہوا وہ نقشہ وہ پیش نہیں کر دیتے۔ سبحان اللہ، کیسے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کو یہ شرف بخشا۔ میری عربی اتنی اچھی نہیں ہے، پھر بھی میں عربی میں پڑھنے کی کوشش کروں گی۔ وہ کہتی ہیں، جو انہوں نے اس وقت نقشہ بیان کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، رأيت رجلا ظاهر الوداعة حسن الخلق مليح الوجه لم تأيبه سجلة ولم تزره بإسعالة قسيم وسيم في عينيه داج وفي أشفاره وطف وفي صوته سحل أهبل أكهل أزج أقرا في أنقه سته وفي لهيته كساسة إذا صمت فعليه الوقار وإذا تكلم سماه إله البهاء حلو المنطق فصل لا نزر ولا هزر كأن منطقه خزرات النزم يتهدرن أبهى الناس وأجمله من بعيد وأحسنه من قريب ربأة لا تشناءة عين من طول ولا تقتهمه عين من قصر غصن بين غصنين فهو أنزر الثلاثة منزرا وأحسنهم قدرا له رفقاء يهفون به إن قال استمعوا لقوله وإن أمر تبادروا لأمره محفود محشود لا عابس ولا منفد ولا مفند. تو یہ نقشہ انہوں نے کھینچا جس کا ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں. میں نے وہ آدمی دیکھا, اس کا رنگ کھلتا ہوا تھا, چہرہ بڑا تابناک اور خوش اندام تھا, موٹاپے کا عیب نہ تھا اور نہ دبلے پن کی خامی, حسن بے مثال کے سانچے میں ڈھلا ہوا پیکر, بہت خوبرو, سرمگی آنکھیں, لمبی پلکیں, بھاری آواز, بال لمبے اور گھنے, پیوستہ ابرو, لمبی اور چمکدار گردن, گھنی داڑھی, خاموش ہو تو باوقار, گفتگو کرے تو اٹھی ہوئی گردن اور پر رونق چہرے کے ساتھ بڑا میٹھا کلام, واضح الفاظ, گفتگو بہت متوازن, جچی تلی, صاف شفاف, کمی بیشی سے خالی, باتیں گویا کہ موتیوں کی لڑی, دور سے دیکھنے میں سب سے تابناک, قریب سے دیکھنے میں انتہائی حسین, کامل نمونہ جمال, میانہ قد, نہ لمبا کہ نہ گوار لگے, نہ پستہ قد کے نگاہ میں نہ جچے, دو شاخوں کے درمیان ایسی شاخ کی طرح جو تینوں میں سب سے زیادہ خوش منظر اور سب سے بڑھ کر شاندار ہو. رفقہ اس کے گرد حلقہ بنائے ہوئے تھے, وہ کوئی بات کہتا تھا تو دھیان سے سنتے تھے, وہ کوئی حکم دیتا تھا تو لپک کر تعمیل ارشاد کرتے تھے. وہ بڑا محترم, مخدوم و متاع تھا, ترش رو تھا, نہ کوئی فضول بات کرتا تھا. یعنی زیادہ جو انہوں نے بات کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو پر بات کی ہے کہ آپ کی گفتگو ایسی تھی کہ گویا کہ موتی کی لڑی, اور ہم سب جانتے ہیں کہ آپ نے خود اپنے بارے میں فرمایا کہ انا افصح العرب, اور صحابہ کرام جب آپ کی بات سنتے تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ کسی کو اگر یاد کرنا ہوتا تو آپ کی بات یاد کر سکتے تھے. یعنی آپ اتنی آرام سے گفتگو فرماتے تھے, ہر انداز اللہ کے رسول کا بہت ہی بہترین. آپ دیکھیں کیوں اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے نا, اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, کہ بے شک آپ اخلاق کے سب سے بلند مرتبے پر فائز ہیں. سبحان اللہ. پھر کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فرمایا کہ تمہارے لیے اگر کوئی نمونہ ہو سکتا ہے, کوئی رول ماڈل ہو سکتا ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات محترم. پھر آپ بھلا بتائیے کہ پھر کیوں ہمارے ہیرو کوئی اور ہو, کیوں ہم کسی اور کو فالو کریں, کیوں ہم کسی اور کی طرف دیکھیں, جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایسے اسوے کامل, ایسے نبی کو ہمارے لیے مبعوث فرمایا جن کے اسوے کا اتباع کرنا چاہیے, تو ہم کسی اور کی طرف کیوں دیکھیں, کسی اور سے باتیں کیوں لیں, کسی اور کی بات کیوں مانیں؟ ہمارے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کافی ہیں, ہمیں کہیں اور جانے کی, کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کوئی بڑے سے بڑا لیڈر, کوئی دنیا کا تاریخی آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. یہ تو آپ کا ظاہری جو نقشہ تھا انہوں نے کھینچا تھا, ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا نے, جو بعد میں مسلمان ہو گئی تھی, دونوں میاں بھی مسلمان ہو گئے تھے اور مدینہ بھی آئے تھے ہجرت کر کے. آپ دیکھیں کتنے سادے انداز میں جو دیکھا تھا وہ بیان کر دیا, کوئی ان کے اس میں بناوٹ نہیں تھی. یعنی انہوں نے اسپیشل اللہ کے رسول کے لیے کوئی اشعار نہیں لکھے, صرف اپنے شوہر کے پوچھنے پر یہ تمام باتیں انہوں نے بتا دی. اتنا بہترین نقشہ کھینچا, اور پھر یہ نقشہ آج تک تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہو گیا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو ایک چرواہا بھی ملتا ہے. آپ نے اس چرواہے سے اس کا نام پوچھا, اس نے اپنا نام بتایا. پھر پوچھا کہ تم کس کے آدمی ہو, تو اس نے اپنے مالک کا بھی نام بتایا. اس نے یہ پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں, تب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم وعدہ کرو کہ تم ہماری بات کو چھپائے رکھو گے, یعنی کسی کا ذکر نہیں کرو گے, تو ہم تمہیں نام بتاتے ہیں. اس نے وعدہ کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا نام بتایا تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ وہی محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو قریش میں جن کا چرچا ہے اور جو صحابی ہو گئے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ قریش کہتے ہیں، کیونکہ قریش اس وقت جو لوگ ان کے دین سے نکل جاتے تھے ان کو صحابی کہتے تھے. اس چرواہے کا نام مسعود تھا، اس نے اسی وقت اللہ کے رسول کے لیے گواہی دی کیونکہ اللہ کے رسول نے اس کی بکری سے دودھ دوہا، تو وہ بھی دراصل بکری تھوڑی سی کمزور تھی تو دودھ کافی وافر مقدار میں نکلا. اس نے اسی وقت گواہی دی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں. اس چرواہے نے یہ بھی کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم ابھی یہیں رہو کیونکہ ہمارا معاملہ خود ابھی ہم نے سیکریٹ رکھا ہے، جب ہم مدینہ پہنچ جائیں گے تب تم وہاں آنا. بعد میں کہا جاتا ہے کہ وہ وہاں پر مدینہ پہنچا بھی وہ چرواہا. بہرحال تو یہ چرواہے سے ملاقات ہوئی. دوسرا ایک بریدہ اسلمی کا ہمیں ذکر ملتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اسلام انہوں نے قبول کر لیا. بریدہ اسلمی کہا جاتا ہے کہ 80 گھرانے کا قبیلہ تھا تقریباً، اور یہ دراصل نکلے تھے اسی لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ملتے ہیں راستے میں تو ان کو پکڑ کر قریش کے حوالے کر دیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے بات چیت ہوئی تو اس بات چیت میں جو انداز تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس بات چیت سے یہ بہت متاثر ہوئے، اور متاثر ہونے کے بعد اسی وقت فوراً ایمان لے آئے. تو آپ دیکھیں کہ بعض اوقات انسان کی گفتگو بھی ایسا کام کر دیتی ہے یا ایسا اس کا اثر ہوتا ہے کہ لوگ اسلام کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنے کے انداز ہی سے یہ بریدہ اسلمی مسلمان ہو گئے اور اسلام قبول کر لیا، اور ساتھ میں اپنے 80 گھرانوں کے ساتھ، جو 80 گھرانے تھے ان سب نے بھی اسلام قبول کر لیا. تو ان کا جو قبول اسلام تھا، انہوں نے اللہ کے رسول کے اوپر اس وقت گواہی دی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور ایک اللہ کو مانا. پھر وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول جب آپ مدینہ پہنچے تو ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس جھنڈا ہونا چاہیے. خود انہوں نے جو پٹا باندھ رکھا تھا وہ کھولا جو سفید کلر کا تھا، اور اسی پٹے کو ایک نیزے پر لٹکا دیا اور اللہ کے رسول کے ساتھ یہ تو خود ہو لیے یا آپ کے ساتھ وہ جھنڈا کر دیا. یہاں پر جو بات چیت ان کی ہوئی تھی اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب کے سب مسلمان ہو گئے سارے لوگ. اللہ کے رسول نے پوچھا من انتا، تم کون ہو؟ جواب میں بریدہ نے کہا میں بریدہ ہوں. آپ نے ابو بکر کی جانب متوجہ ہو کر فرمایا بریدہ امرنا وسلوہا، اے ابو بکر ہمارا کام ٹھنڈا اور درست ہو گیا ہے. پھر پوچھا تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ بریدہ نے کہا میں قبیلے اسلم سے ہوں. آپ نے ابو بکر صدیق کو دیکھ کر فرمایا سلمنا، ہم سلامت رہے. پھر آپ نے دریافت فرمایا من بنی من، قبیلے اسلم کی کس شاخ سے ہو؟ بریدہ نے کہا ہم بنی سہم سے. آپ نے فرمایا خرج سہمو کا یا ابو بکر، اے ابو بکر تیرا حصہ نکل آیا، یعنی یہ مسلمان ہو کر تیرا ساتھی بنے گا. بریدہ نے پوچھا آپ کون ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا انا محمد بن عبداللہ رسول اللہ، میں محمد عبداللہ کا بیٹا اور اللہ کا رسول ہوں. بریدہ اسی وقت پکار اٹھے اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی الہ برحق نہیں اور یقیناً محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں. اسی وقت انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور پھر اللہ کے رسول نے ان کو دعا بھی دی تھی. اس یہ جو ہم کو حدیث ملتی ہے صحیح بخاری میں کہ قبیلہ اسلم کو اللہ سلامت رکھے اور قبیلہ غفار کو اللہ بخش دے، یہ دعا کر کے آپ نے فرمایا کہ یہ الفاظ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کہے بلکہ اللہ کے حکم سے کہے ہیں. پھر زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی ملاقات ہوئی. یہ لوگ شام گئے ہوئے تھے کسی قافلے کے ساتھ بزنس کے لیے، اور وہی بزنس سے واپس آئے، یعنی تجارتی قافلے کے ساتھ واپس آئے، تو انہوں نے دو ڈریس، وائٹ کلر کے ڈریس جو ہے ابو بکر صدیق اور اللہ کے رسول کو تحفہ دیے، تحفے میں پیش کیے. وہی ڈریس پہن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، اور جب مدینہ میں یعنی قبا کی بستی میں آپ داخل ہوئے تو دونوں بھی لوگ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی نیا لباس پہنے ہوئے تھے. جب قبا میں پہنچے تو بنی عمرو بن عوف یا ان کے قبیلے میں آپ نے پڑاؤ کیا. کلثوم بن حدم یا سعد بن خیسمہ کے نام ہم کو ملتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بیچلر صحابی تھے، یعنی یہ شادی شدہ نہیں تھے، لہٰذا اللہ کے رسول نے ان کے گھر میں قیام کیا، کیونکہ فیملی اگر ہوتی ہے تو لوگوں کو پھر تکلیف ہو جاتی ہے فیملی کو، تو اسی بنا پر اللہ کے رسول نے ان کے گھر میں قیام کیا. بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول نے 3 یا 4 دن قیام کیا، اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے 24 دن قیام کیا. تو بہرحال اللہ کے رسول صاحب نے سب سے پہلے یہاں پر مسجد قبا کی تعمیر کی، مسجد قبا کی بنیاد رکھی. اور اسی سے آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کا سب سے پہلا کام کیا ہونا چاہیے کہ جب بھی وہ کسی نئے محلے میں جائیں، نئے شہر میں جائیں، تو مسجد کا انتظام کریں. قبا کی اہمیت کا بھی ہم کو پتہ چلتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قبا کی جو فضیلت بتائی ہے. پہلی بات تو قرآن میں پتہ چلتا ہے کہ جو سب سے پہلی مسجد تعمیر کی گئی وہ تقویٰ کی بنیاد پر قائم کی گئی، تو اس سے بعض لوگوں نے مسجد قبا مراد لیا اور بعض لوگوں نے مسجد نبوی. لیکن کچھ مفسرین بتاتے ہیں اور سیرت نگار کے دونوں بھی مسجدیں اپنی جگہ اہم ہیں، کیونکہ دونوں کی تعمیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھا. مسجد قبا میں نماز پڑھنا عمرہ ادا کرنے کے مانند ہے. یہ مسلم کی حدیث ہے. اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے سنن ابن ماجہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے گھر میں وضو کیا پھر وہ مسجد قباء آیا اور اس نے یہاں نماز پڑھی اس کو عمرہ ادا کرنے کے جیسا ثواب ملے گا. یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چند دن قیام کیا اور پھر اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے. مدینہ میں کہا جاتا ہے کہ روزانہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے تھے اور روزانہ صبح سے وہ لوگ نکل کر باہر کھڑے ہو جاتے اور اللہ کے رسول کا انتظار کرتے اور پھر جب دھوپ ہو جاتی تو واپس پلٹ جاتے. ایک دن ایک یہودی وہاں اپنے چھت پر کچھ کام کر رہا تھا. اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں اور یہ سب سخت گرمی کا دن تھا اور ہم سب جانتے ہیں کہ صحراؤں کی جو گرمی ہوتی ہے وہ جسم کو جھلسا کر رکھ دیتی ہے. تو ایک یہودی وہاں پر کھڑا تھا, اس سے ضبط نہ رہا. اس نے سفید کپڑوں میں ملبوس دیکھا کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں اور وہ اللہ کے رسول ہیں. اس وقت وہ پکار اٹھا, یا معاشر العرب ھذا جدکم الذی تنتظرون, اے عرب کی جماعت تو یہ رہا تمہارا نصیب جس کی تم منتظر تھے. مسلمانوں نے فوراً اپنا اسلحہ پکڑا اور آپ کے استقبال کے لیے دوڑ پڑے.
Ayyuhal mab'uthu fina jitta bil amr. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
تعالى البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع.
यहां पर हम देखते हैं कि वो कितना तारीख दिन होगा, कितना खुशी का दिन होगा, اور یہ ہجرت جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا، یہ معمولی بات نہیں تھی ہجرت. اور مسلمانوں کی خوشی آپ دیکھیں کہ وہ لوگ خوشی سے گیت پڑھنے لگے. اور چونکہ بنو نجار جو آپ کی ننیال کے تھے، ان کو آپ نے خاص طور سے بلا بھیجا، اور دراصل یہ آپ کے دادا کا ننیال تھا. یعنی کون یہاں سے آیا تھا؟ جو سلمہ نام ہمیں ملتا ہے، جو کہ آپ کے دادا کی امی تھیں سمجھیں، جن کو ان کے بڑے بھائی یعنی ان کے تایا لے کر آئے تھے، اور جس میں عبد المطلب ان کا نام پڑ گیا تھا، مطلب کے غلام. تو مطلب ان کو لے کر آئے تھے. اصل میں ان کا ننیال کہاں کا تھا؟ مدینہ کا تھا. تو یہ وہی محلہ تھا بنو نجار جو آپ کے دادا کا ننیال کہلاتا تھا. تو اس بنا پر وہ لوگ نکل کر آئے. دو تین باتیں ہم کو سیکھنے کو ملتی ہیں کہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی کسی شہر میں پہنچے، سب سے پہلے آپ نے مسجد کی تعمیر کا کام کیا، آغاز کیا. اب ہمارے یہاں پر تو کیا ہوتا ہے کہ کوئی بڑے لوگ آتے ہیں تو پہلے خوب جلسے جلوس ہوں گے، جشن منایا جائے گا، اس کے بغیر ہمارے یہاں کوئی کام کمپلیٹ نہیں ہوتا. دعوتیں ہوں گی، خوب پارٹیاں ہوں گی، مٹھائیاں تقسیم کی جائے گی، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، اور کئی دن تو اسی میں لگا دیے جائیں گے. لیکن آپ مجھے بتائیے کہ اصل مسلمانوں کا مقصد کیا ہے؟ کہ وہ مسجدوں کی تعمیر کریں، یا اصل کنسٹرکٹیو ورک میں لگے رہیں، جشن اور جلسے اور جلوس منانا، یا پھر دعوتیں پارٹیاں؟ اس سے سوائے وقت ضائع ہونے کے اور کچھ ہم کو نہیں مل سکتا. تو لہٰذا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا وہ کام ہم کریں، نہ کہ یہ ایسے جلسے جلوس وغیرہ ہم کریں. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس سفر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت زیادہ احتیاط سے کام لیا. جب بھی کوئی راستے میں ابو بکر صدیق سے پوچھتا، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بڑھاپے کے آثار تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بوڑھے نہیں دکھائی دیتے تھے، تو جب بھی کوئی پوچھتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی سے بھی کہ یہ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں، یہ کون ہیں، تو ابو بکر صدیق ہمیشہ خود جواب دیتے اور کہتے کہ یہ میرے ہادی ہیں اور مجھے راستہ بتا رہے ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ دونوں باتوں کا جواب ہو گیا کہ جھوٹ بھی نہیں ہوا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے تاکید کر دی تھی کہ کوئی بھی بات پوچھے تو تم ہی جواب دینا. تو ابو بکر صدیق نے ہادی کا لفظ استعمال کیا کہ یہ میرے رہنما ہیں، اور اس زمانے میں چونکہ گائیڈ ہوا کرتے تھے جو راستہ بتاتے تھے، تو بات بھی پہنچ گئی اور جھوٹ بھی نہیں ہوا. اسی کو توریہ کہتے ہیں. تو یہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم و فراست ہم کو نظر آتی ہے کہ بہت زیادہ فہم و فراست والے تھے ماشاء اللہ، اور کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پروٹیکشن کیا. اسی طرح ایک اور چیز جو ہمیں نظر آتی ہے کہ راستے میں جب ایک دفعہ اور دودھ پینے کی ضرورت پڑی، اور جب یہ لوگ بھوکے تھے تو ایک چرواہے سے دودھ لیا اور کہنے لگے کہ جب چونکہ دھوپ بہت زیادہ تھی تو میں نے برتن پر ٹھنڈا پانی ڈالا تاکہ برتن ٹھنڈا ہو اور اللہ کے رسول کو جو میں دودھ پیش کر سکوں وہ دودھ ٹھنڈا ہو جائے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ دھوپ کتنی سخت تیز ہوگی کہ جو بکری سے دودھ دوہا گیا تھا وہ اتنا گرم تھا جس کی وجہ سے اس میں پانی ڈالنا پڑا، جس کی وجہ سے پھر وہ دودھ بعد میں ٹھنڈا ہوا. اس قدر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سفر میں خیال رکھا. جب قبا میں پہنچے تو قبا میں پہنچنے کے بعد لوگ ابو بکر صدیق کو پہلے اللہ کا رسول سمجھ رہے تھے، کیونکہ لوگوں نے دیکھا نہیں تھا اللہ کے رسول کو. جب ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ دھوپ بہت تیز بڑھ رہی ہے تو انہوں نے چادر تان دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر، تب لوگوں نے پہچانا کہ ابو بکر صدیق نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں. کوئی تصویر تو اس زمانے میں نہ تصویروں کا رواج تھا کہ پہلے سے پتہ چل جاتا، تو اسی بنا پر اس زمانے کی آپ سادگی بھی دیکھیں. اور اسی طرح سے یعنی وہ لوگ اس طرح کے کوئی لغویات میں نہیں پڑے تھے، تو ان کی ساری توجہ ہر چیز جو ہے وہ صرف اسلام کی طرف مرکوز ہو گئی، اور اسی بنا پر ان کی ساری صلاحیتیں ابھر کر سامنے آئیں اور وہ اسلام کی راہ میں ان لوگوں نے اپنی پوری جو ان کی صلاحیتیں تھیں وہ سب اس میں لگا دی. اور پھر اسی بنا پر صرف چند ہی دنوں کے بعد کچھ ہی عرصے میں اسلام اس قدر ہر طرف پھیل چکا تھا کہ جو اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آج ہم کو ایسی توفیق دے، ہمارا اخلاق ایسا بنائے، اور ہماری ساری قابلیتوں کو، ساری صلاحیتوں کو اسلام کی راہ میں لگانے والا بنائے. آج ایسا ہو گیا کہ ہماری صلاحیتیں ہمارے مسلمان ممالک میں نہیں لگ رہی، بلکہ غیر مسلم ممالک ہماری صلاحیتوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہمارے مسلمان نوجوان اپنے کہاں ساری چیزیں دے رہے ہیں، اپنی جو ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت دی ہے، تو اس کو ہمیں مسلمانوں کے لیے لگانا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کس طرح سے اسلام کو سربلندی کی طرف لے جا سکتے ہیں. یعنی ہمارا اس میں کیا حصہ ہے، ہم کیا کریں جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے پاس ہم لوگ شرمندہ نہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے کچھ نہ کچھ کوشش کی تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ان واقعات سے اللہ ہمارا ایمان تازہ کرے، ہمیں کچھ کرنے کی توفیق دے اور ہماری کوششوں کو قبول فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.